إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى ليلة القدر خير من ألف شهر میرے دینی بھائیو اللہ رب العالمین نے یہ مبارک مہینہ ہم سب کو عطا فرمایا اور تقریباً دو تہائی حصہ اس کا گزر چکا ہے اور آخری حصہ اس کا باقی ہے, آخری عشرہ ہمارے سامنے ہے. خوش قسمت آدمی وہ ہے جو کھوئے ہوئے پر رونے کی بجائے بچے ہوئے کو غنیمت جان کر اس سے فائدہ اٹھا لے. لہذا ان دس دنوں یا ان دس راتوں کا صحیح استعمال کرنا اور ان میں عبادت کو تمام دوسری چیزوں پر مقدم رکھنا, یہ آدمی کی عقل مندی اور اس کی سعادت کی علامت ہے. ایک بات اس میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ رمضان کی راتوں میں اور خصوصاً آخری عشرے میں اصل مقصود اور مطلوب عبادت ہے کہ قیام اللیل یا قیام رمضان آدمی کرے اور اللہ سے توبہ و استغفار, گڑ گڑانا, دعائیں اور جو کچھ بھی عبادتی امور آدمی کر سکتا ہے, اس آخری عشرے میں اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیے. اس عشرے میں دروس فی نفسی ہی مقصود نہیں ہے. آخری عشرے کا یہ عمل نہیں ہے کہ اس عشرے میں اجتماعات کیے جائیں, دروس کیے جائیں, لوگ جمع ہوں اور بیانات وغیرہ کا سلسلہ چلے. یہ آخری عشرے کا عمل نہیں ہے. اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے یا سمجھنے لگے ایک وقت کے بعد میں, تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوگی. اس لیے کہ دینی دروس یا دعوت یا تربیت یا تبلیغ یا تعلیم کا جو نظام ہے یہ سال بھر کے لیے ہے اور اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ فلا دن کریں یا فلا دن نہ کریں. لہذا آخری عشرے میں اگر کسی علاقے میں ایسی ضرورت ہے کہ جہاں پر ایسے لوگ ہیں جن کو دین کی بنیادی باتیں بھی معلوم نہیں ہیں, اگر ایسے معاشرے میں اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ انہی دنوں میں لوگ ملتے ہیں اور فارغ ہوتے ہیں, لہذا اس وقت کو غنیمت جان کر ان کو دین کی وہ باتیں جو ان کو قرآن و سنت سے قریب کرنے والی ہیں, اگر ان کے سامنے ایسے دروس ہوتے ہیں تو ان کے دین کے لیے فائدہ ہوگا. اگر ایسا ماحول کہیں پر, ایسی ضرورت کہیں پر ہے تو وہاں درس کی گنجائش ہے. اگر ایسا ماحول ہے کہ جہاں پر لوگوں کو دین کی باتیں معلوم ہیں, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ تھا جہاں پر عام طور سے لوگ دین کی باتیں جانتے تھے, اگر ایسا ماحول کہیں پر ہے تو وہاں پر اس آخری عشرے میں راتوں میں دروس وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, الا یہ کہ کچھ مختصر سی نصیحت کوئی عالم کر دے. اس بات کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد میں لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ یہ رمضان کے اعمال میں سے ایک لازمی عمل ہے کہ آخری عشرے میں اس طرح کے درست ہونا چاہیے, اگر نہیں ہوئے تو کچھ نہ کچھ ہم سے غلطی ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے, اس کو اچھی طرح سے آپ یاد رکھیں. بہرحال آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ ایک بہت ہی مشکل اور بڑا موضوع ہے. یہ رات جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے, اس کے بارے میں قرآن کریم میں کیا ہے, حدیثوں میں کیا ہے, اس رات کی فضیلت کیا ہے, اس رات کے اعمال کیا ہیں, اس رات کی علامات کیا ہیں, کیسے اس رات کو پہچانے؟ اس رات کو اگر آدمی پا لے تو وہ کیا کرے؟ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ رات کون سی ہے؟ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں یا کوئی اور؟ یہ رات سال بھر رہتی ہے یا رمضان میں رہتی ہے؟ ایسے کئی سوالات ہیں جس پر علماء ہمیشہ سے گفتگو کرتے آئے ہیں اور مختلف کتابیں بھی اس موضوع پر لکھی جا چکی ہیں۔ آج کے درس میں اس سورت کی یا اس رات کے بارے میں جو قرآن کریم میں سورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اس کی مختصر تفسیر اور اسی کے ساتھ اس رات سے متعلق جتنی بھی بحثیں باتیں ہیں اختصار کے ساتھ ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ سورت قرآن کریم کا مستقل ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر سے متعلق پوری ایک سورت جس میں کوئی اور موضوع نہیں ہے۔ بہت ساری صورتیں آپ دیکھیں، سورۃ البقرہ ہے یا اور چھوٹی بھی صورتیں ہیں، ان میں ایک سورت میں کئی ٹاپکس ہوتے ہیں، کئی موضوع ہوتے ہیں، الگ الگ باتیں ہوتی ہیں، توحید کی بات ہوتی ہے، نماز کی بات ہوتی ہے، اور احکام ہوتے ہیں، اوامر ہوتے ہیں، مناہی ہوتے ہیں، مثالیں ہوتی ہیں، عقیدہ بیان ہوتا ہے، قصہ ہوتا ہے، مختلف صورتوں میں ایک صورت میں کئی باتیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں۔ لیلۃ القدر سے متعلق سورۃ القدر اللہ نے نازل فرمائی، اور اس سورت میں سوائے لیلۃ القدر سے متعلق اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اس سورت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں لیلۃ القدر ہی کے بارے میں ساری باتیں بیان ہوئی ہیں، جو بھی باتیں بیان ہوئی ہیں وہ اس رات سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس سے اس رات کی عظمت معلوم ہوتی ہے، اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے پوری ایک سورت اس کے بارے میں نازل فرمائی۔ میرے سامنے بہت سارا مواد اس سے متعلق ہے، تقریباً 40 صفحات ہیں، اور اس کو بہت ساری چیزوں سے مختصر کر کے بہت ساری چیزیں میں نے حاشی میں ڈال دی متن کی بجائے، پھر بھی یہ اتنے سارے صفحات ہیں، اور میں کوشش یہ کروں گا کہ آپ کا زیادہ وقت عبادت میں جائے درس کے مقابلے میں، اسی لیے میں سرسری طور پر بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھتا چلا جاؤں گا۔ آئندہ کسی اور درس میں بہت ساری باتیں اس میں ضمنی طور پر تفصیلی طور پر اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، کیونکہ میری ایک مجبوری ہوتی ہے کہ مجھ کو اتنے ٹائم میں اس کو فنش کرنا ہے، جس میں سے تقریباً 15 منٹ میرے جا چکے ہیں۔ تو بہرحال یہ سورت کیا ہے، آئیے ایک ایک کر کے آیتیں اس کی ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اس کو قرآن کو۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تجھ کو کیا معلوم ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ تجھے کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو کیا اندازہ لگا سکتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے اور الروح نازل ہوتے ہیں، نیچے اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، سارے احکام لے کر، ہر حکم ہر امر کے ساتھ۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی ہوتی ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جائے، طلوع فجر ہو جائے۔ یہ سورۃ القدر ہے جو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے نازل کی اس رات کی فضیلت میں۔ آئیے ایک ایک کر کے اس کے بارے میں کچھ باتیں ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ اس رات کے بارے میں 6 باتیں ہم دیکھ سکتے ہیں جو اس سورت سے متعلق ہمارے سامنے آئی ہیں۔ نمبر 1، یہ وہ رات ہے جس میں انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب قرآن کریم نازل کی ہے، جو ساری کتابوں کی ناسخ ہے اور جس میں ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اتنی عظیم الشان کتاب کے نازل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کسی رات کو چنا تو وہ لیلۃ القدر تھی، تو یہ اس رات کی فضیلت ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے سوال کے ذریعے سے اس رات کی فضیلت اور عظمت کو جتایا. ہمارے یہاں بھی جب کسی چیز کی عظمت بتانا ہوتا ہے تو آدمی کہتا ہے تو اس کو کیا معلوم ہو کتنی بڑی چیز ہے. یہ جو انداز ہے یہ سوال کے انداز میں وما ادراک ما لیلۃ القدر, ارے تجھ کو کیا معلوم ہے لیلۃ القدر کیا ہے. اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان چاہے کتنا بھی عقل مند کیوں نہ ہو وہ واقعی اندازہ اس رات کی عظمت کا نہیں لگا سکتا ہے کہ یہاں پر انسان کے لیے اس کی صلاحیت کی نفی یہاں پر کی جو تجھ کو نہیں معلوم, تجھ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے. یعنی یہ بتا رہا ہے کہ تو اس کی واقعی عظمت کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے. تو کسی چیز کی عظمت بتاتے بتاتے کتنی بتائیں, بتانے کا ایک طریقہ بھی ہے کہ تو واقعی سمجھ نہیں سکتا واقعی کتنی بڑی رات ہے یہ. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تو اس کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے. تین, اس رات کے بارے میں بتایا گیا تیسری فضیلت اور عظمت یہ ہے کہ یہ رات ہزار مہینوں کے برابر نہیں, ہزار مہینوں سے بہتر ہے. لیلۃ القدری خیر من الف شہر, ہزار مہینوں سے بھی زیادہ بڑھ کے خیر والی یہ ایک رات ہے. نمبر چار, اس رات کی فضیلت میں یہ بھی بات ہے کہ اس رات میں ملائکہ کا کثرت سے نزول ہوتا ہے, فرشتے بہت نازل ہوتے ہیں آسمان سے اس رات میں, یہ بھی اس کی فضیلت ہے. نمبر پانچ, یہ رات پوری کے پوری سلامتی ہے, سلام ہی, یہ رات پوری کی پوری سلامتی ہے. اس اعتبار سے بھی اس کی فضیلت معلوم ہوتی کہ ایک رات ایسی ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک پوری سلامتی والی رات ہے. اور نمبر چھ, اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت اس رات کے بارے میں نازل کی, قرآن کریم میں اس کو جگہ دیا گیا اس سورت کو اور اس رات کی فضیلت کو, جس سے خود اس رات کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. تو لیلۃ القدر کی فضیلت کے لیے یہ کچھ باتیں ہمارے سامنے ہیں, تفصیلی طور پر ہم آگے آئیں گے اور دیکھیں گے کہ اور کیا فضیلتیں اس کی ہیں اور اس کی تفصیل کیا ہے. ایک ایک کر کے جو ٹکڑے ہم نے ابھی دیکھے ہیں, جو باتیں ہم نے دیکھی ہیں, چھ باتیں, تو یہ جو چیزیں ہیں اس کے ایک ایک جز کو ہم تفصیل سے دیکھنے کی کوشش کریں گے. پہلی بات جو اس صورت میں بیان کی گئی, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, انزلناہ میں اس کو نازل کیا ہے. کس کو اللہ نے بتایا نہیں, اس لیے سب کو معلوم ہے کیا نازل کیا اللہ نے. اللہ نے قرآن نازل کیا, اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ رات قرآن کے نزول کی رات ہے, لیکن قرآن تو 23 سال میں نازل ہوا, تو اس رات میں نازل ہونے کے کیا معنی ہے. قرآن کے نزول کے کتنے مراحل ہیں, علماء نے مختلف مراحل, 3 مراحل اس میں ذکر کیے ہیں جو ہم کو دیکھنا ہے. اس کو ہم, یہ بہت بڑا موضوع ہے, میں کوشش کروں گا سرسری طور پر ساری چیزوں کو چھوتا ہوا نکل جاؤں اور آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے. قرآن کریم کے کیا مراحل ہیں. نمبر ایک, قرآن کریم لوح محفوظ میں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ثبت کر دیا, اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر دیا. یہ پہلا مرحلہ ہے, پہلے لوح محفوظ میں قرآن کا آنا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ, بلکہ یہ قرآن قرآن مجید ہے, یہ بزرگی والا عزت والا قابل احترام کلام ہے, یہ مجد والا کلام ہے, یہ قرآن مجید ہے, مجید عزت والا بزرگی والا, ایسا نہیں کہ نظر انداز کر دیا جائے, بہت عظمت والا. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ, یہ قرآن کہاں پر ہے, یہ لوح محفوظ میں ہے. تو قرآن ہے کہاں پر, اصل اللہ تعالیٰ نے اس کو کہاں محفوظ کر کے رکھا ہے, لوح محفوظ میں, وہ آسمانوں میں, وہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو ایک مرحلہ, پہلا مرحلہ قرآن کا لوح محفوظ میں محفوظ ہو جانا جس تک شیاطین کی رسائی نہیں ہے. نمبر دو, دوسرا مرحلہ قرآن کا آسمان دنیا پر نازل ہونا, پورا کا پورا قرآن آسمان دنیا, آسمان کتنے ہیں 7, آسمان دنیا, دنیا نیچے کو دنیا بولتے ہیں, دنا نیچے آنا, تو دنیا نچلا آسمان, تو پورا قرآن نچلے آسمان پر نازل کر دیا جا چکا تھا. اس کی دلیل کہاں ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نزل القرآن جملة فی لیلۃ القدر الى السماء الدنیا, پورا کا پورا قرآن نازل کر دیا جا چکا تھا آسمان دنیا پر, آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں. فکان اذا اراد اللہ ان یحدث منہ شیئا احدثہ, پھر جب اللہ رب العالمین ارادہ کرتا کہ اس میں سے کچھ نئے نئے احکام لوگوں کے لیے, نئے اللہ کے لیے تو نیا نہیں ہے, کوئی بات نئی بات نئے واقعے کے جواب میں بھیجنا چاہے تو اللہ تعالیٰ پھر تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں سے نازل کرتا تھا, ورنہ پورا کا پورا قرآن آسمان دنیا پر نازل ہو چکا تھا. وہ کب ہوا تھا؟ لیلۃ القدر میں. اس کو امام النسائی نے الکبرا میں, امام النسائی کی دو کتابیں ہیں المجتبی اور الکبرا, سنن الکبرا میں اس کو ذکر کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے. اسی طرح سے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نظر القرآن فی رمضان لیلۃ القدر فکان فی السماء الدنیا, قرآن نازل ہوا رمضان میں لیلۃ القدر میں, فکان فی السماء الدنیا تو وہ آسمان دنیا پر ہی تھا. فکان اذا اراد اللہ ان یحدث شیئا نزلہ, پھر اللہ تعالیٰ جب چاہتا اس میں سے جو بھی نازل کرنا چاہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو نازل کرتا. فکان بین اولہ و آخرہ 20 سنہ, تو قرآن کے شروع میں اور آخر میں جو پہلا حصہ نازل ہوا اور آخر حصہ نازل ہوا اس میں تقریباً کتنے سال تھے؟ 20 سنہ, 20 سال, 20 سال راؤنڈ فگر ہے, ورنہ ٹوٹل کتنے ہیں؟ 23 سال ہے. تو ہمارا بھی بولتے 20 سال سے آ جا رہا ہوں میں وہاں پہ, تو آدمی اوپر کا ایکسٹرا چھوڑ دیتا ہے, کتنے میں چیز لیا آپ نے, راؤنڈ فگر آدمی بولتا ہے, اوپر کا ایکسٹرا نہیں بولتا ہے. یہ ہمیشہ سے انسان کرتا آیا ہے, کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے. تو قرآن کی ابتدا, نزول کی ابتدا اور اس کی آخری آیات یا آخری باتیں جو نازل ہوئیں اس میں تقریباً کتنا فاصلہ ہے, کتنے سال کا زمانہ ہے؟ تقریباً 20 سال کا زمانہ ہے. تو اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں سے مراد کیا ہے؟ پورا کا پورا قرآن آسمان دنیا کی طرف نازل ہوا لیلۃ القدر میں, پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا گیا. بہت سارے لوگوں کے لیے بات نہیں ہوگی. پھر تیسرا مرحلہ ہے قرآن کے نزول کا, جبریل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو جو احکام اللہ کی طرف سے حکم ہوتا لے کر آتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ, اور یقیناً یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ, جس کو الروح الامین لے کر آئے ہیں, عَلَى قَلْبِكَ آپ کے دل پر اے نبی, لتکون من المنذرین, تاکہ آپ لوگوں کو خبردار کرنے والے ہو جائیں. اللہ کی طرف سے الروح الامین اس کلام کو لے کر آئے ہیں آپ کے دل پر تاکہ آپ لوگوں کو خبردار کر دیں. تو جبریل لے کر آئے, اس کا نزول کہاں ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر. تو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں محفوظ رکھا, وہاں سے آسمان دنیا پر نازل ہوا, وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا. تو اس طرح سے مراحل قرآن کریم کے نزول کے ہیں. یہ سورہ الشعراء کی آیت نمبر 192 سے 194 تک ہے. تو قرآن کریم کے نازل ہونے کے یہ مراحل ہیں. تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے یہاں پر مراد ہے کہ پورا قرآن آسمان دنیا پر لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا. اس رات کو لیلۃ القدر کیوں کہا گیا؟ عربی زبان میں قدر اور قدر دونوں طرح سے کہا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ لیلۃ القدر ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں؟ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اس کے پانچ جواب علماء نے دیے ہیں اپنی تفسیر زاد المسیر میں, کہتے ہیں کہ فَأَمَّا لَيْلَةُ الْقَدْرِ فَفِي تَسْمِيَتِهَا بِذَلِكَ خَمْسَةُ أَقْوَالٍ, اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی پانچ وجوہات ہیں، پانچ اقوال اس میں ہیں. نمبر ایک، احدہا ان القدر العظمۃ من قولک لفلان قدر. قدر کے معنی کہتے ہیں کہ بہت قابل قدر بات آپ نے کہی، یہ چیز بہت قابل قدر ہے، یعنی کسی چیز کی قدر کی جاتی ہے. میری کوئی قدر ہی نہیں کرتا، گھر میں آدمی بولتا نا میری کوئی قدر ہی نہیں کرتا، سب کے لیے کر رہا ہوں میں اتنا سب، لیکن میری کوئی قدر. تو قدر آپ سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کی ویلیو ہونا، اس کی قیمت ہونا، اس کی عظمت ہونا. تو یہ جو لفظ ہے قدر، یہ عظمت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو اسی اعتبار سے یہ رات بہت قدر والی ہے، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لیلۃ القدر. بہت قیمتی رات ہے، معمولی رات نہیں، عام راتوں کی طرح نہیں ہے، بہت قدر والی رات ہے. نمبر دو، انہ من الضیق. کہتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ تنگی کے معنی میں بھی آتا ہے. تو قدر کے معنی عربی زبان میں تنگی کر دینے کے لیے بھی ہوتے ہیں. تو اس رات کے ساتھ میں تنگی کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس رات میں فرشتے اتنے نازل ہوتے ہیں زمین پر کہ تنگی ہو جاتی ہے. اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین ان فرشتوں کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ تنگ ہو جاتی ہے. اس معنی کے اعتبار سے بھی اس کو کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر. نمبر تین، کہتے ہیں کہ قدر کے معنی حکم اور فیصلے کے بھی ہوتے ہیں. قدر کے معنی جیسے تقدیر ہم کہتے ہیں، تو فیصلہ اور حکم کے معنی بھی قدر کا لفظ آتا ہے. اس رات میں تقدیریں طے ہوتی ہیں، لوگوں کی زندگی کے فیصلے طے ہوتے ہیں، ایک سال بھر کے فیصلے طے ہوتے ہیں، اس لیے بھی اس کو کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر. اس لیے کہ اللہ کی طرف سے فیصلوں کی رات ہے، فیصلوں کی یعنی اس کی اپلیکیشن یا امپلیمنٹیشن کی رات ہے، اس کی تثبیت کی رات ہے. نمبر چار، کہتے ہیں کہ اس رات میں ایسا آدمی جو قابل قدر نہیں ہے وہ قابل قدر بن سکتا ہے اس رات کی قدر کر کے. ایک آدمی کچھ بھی عبادت نہیں کیا اس نے زندگی بھر میں، یہ رات پا لیا اس نے، عبادت کر لیا اس نے، کتنے سال کی عبادت ہو گئی اس کی؟ آپ بتائیے، ہزار مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ اب دنیا کے اعتبار سے آپ اندازہ لگائیے، ہزار مہینے تقریباً 80 سال سے زیادہ ہوتے میں سمجھتا ہوں. تو اتنے سال کی عبادت ایک رات میں کیا ہو گئی؟ اس نے کما لیا. تو ایک آدمی جو بے قدر تھا، اس رات کی وجہ سے اس کا فائدہ اٹھا کر کیا ہو سکتا ہے؟ قابل قدر ہو سکتا ہے. اس لیے بھی اس کو کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر. اور پانچویں بات انہوں نے کہی کہ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ایسی کتاب نازل ہوئی ہے جو بہت ہی قابل قدر ہے، اور اس میں ایسی یعنی رحمت نازل ہوتی ہے اللہ کی جو بہت ہی قابل قدر ہے، اور اس میں ایسے فرشتے نازل ہوتے ہیں جو بہت ہی قابل قدر، جس میں سے کون ہے؟ جبریل بھی ہے. تو قابل قدر فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو اس میں قابل قدر چیزوں کا نزول ہوا ہے، کتاب، فرشتے، رحمت. تو اس اعتبار سے بھی رات کیا ہے؟ قابل قدر ہے. اس لیے اس کا نام کیوں، آپ کی کوئی پوچھے آپ سے کہ اس کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں، تو آپ پانچ باتیں اس میں کہہ سکتے ہو. ابن الجوزی نے یہ پانچ باتیں اپنی تفسیر زاد المسیر میں کہی ہیں. یہاں ایک اور سوال ہے، تیسرا حصہ یہ ہے کہ کوئی کہے کہ اللہ نے رات میں کیوں نازل کیا ہے؟ اس لیے کہ جو جن بھوت سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے رات کا اندھیرا بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو رات میں اللہ نے دن، کوئی بھی جرم کا کام کب ہوتا ہے؟ رات میں. تو اللہ نے دن چھوڑ کے رات میں کیوں قرآن نازل کیا؟ تو دن افضل ہے کہ رات افضل ہے؟ اب آپ زندگی میں کبھی سوچے ہوں گے کہ نہیں، معلوم نہیں کہ افضل کیا ہے، رات افضل ہے یا دن افضل ہے. علماء نے کہا کہ رات افضل ہے دن کے مقابلے میں، اور اس کی کئی وجوہات امام سیوطی نے اور دوسرے علماء نے ذکر کیے، ابن تیمیہ وغیرہ بھی بتائی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا ہے. 10 باتیں تو میں بتا رہا ہوں آپ کو، چن کے اس میں سے اور بھی باتیں ہیں. نمبر ایک، رات کی فضیلت. دن بھی بعض اعتبار سے اس میں فضیلت ہے کہ عید کی نماز آپ رات میں پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے، تو کچھ اعتبار سے دن کی اپنی فضیلت ہے، لیکن علی الاطلاق اوور آل آپ اگر ایوریج نکالے دونوں میں کمپیئر کر کے دیکھیں، رات میں بہت ساری وہ فضیلتیں جو دن کو حاصل نہیں ہیں. کیوں؟ آئیے دیکھتے ہیں. نمبر ایک، قرآن کا آسمان دنیا پر نزول دن میں ہوا کہ رات میں ہوا؟ رات میں. اللہ نے کیا فرمایا؟ انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو اللہ نے قرآن کے نازل کرنے کے لیے آسمان دنیا پر کس کو چنا؟ دن کو یا رات کو؟ رات کو. نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون والا بنایا اور دن کو محنت، مشقت، دھوپ، تکلیف، تنگی، پریشانی والا بنایا. آدمی کو بھاگ دوڑ کب کرنی پڑتی ہے؟ دن میں. اور ڈیفالٹ انسان کے لیے کیا ہے؟ رات. بڑے بڑے آدمی درس میں بھی سو جاتا، بعض والے کو اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ جگانا پڑتا ہے، اٹھ کے بولتا میں سو نہیں رہا. تو آدمی کو اپنے آپ نہیں، دن میں ایسا جنرلی نہیں ہوتا، الا یہ کہ رات میں آدمی نہیں سویا ہوا ہو. ورنہ آدمی کو رات میں عالمی طور پر انٹرنیشنلی رات سونے کے لیے، یہ انسان کی فطرت میں ہے. تو رات سکون کا ذریعہ ہے، دن مشقت اور محنت کا وقت ہے، اور اس میں عام طور سے تکلیف بھی ہوتی ہے دھوپ گرمی وغیرہ ساری چیزوں کی وجہ سے. رات میں ٹھنڈا سکون ہو جاتا ہے، آدمی ٹہلنے کو کب نکلتا؟ دن میں دھوپ میں نہیں، رات میں نکلتا ہے. نمبر تین، قرآن میں سورۃ اللیل ہے، سورۃ النہار نہیں ہے. آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ کو سورۃ اللیل تو ملے گی، سورۃ النہار نہیں ہے. رات کے لیل کے معنی کیا ہے؟ رات. اور نہار کے معنی دن. تو آپ کو رات کے نام کی سورۃ ملے گی، دن کے نام کی سورۃ نہیں ملے گی. نمبر چار، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے رات دن کا ذکر کئی مرتبہ کیا ہے، لیکن جہاں بھی دونوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے، رات کو ہمیشہ دن سے پہلے ذکر کیا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، لَيْلٌ نَهَارٌ وَاللَّيْلِ إِذَا، آپ دیکھیے جتنی بھی صورتیں ہیں، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اس طرح سے کئی صورتیں آیتیں آپ دیکھیں. رات دن کا جب ذکر آتا ہے تو پہلے کس کا نام آتا ہے؟ رات کا نام آتا ہے. تو اس کو پہلے اللہ نے ذکر کیا ہے. نمبر پانچ، جب بھی مہینہ شروع ہوتا ہے کوئی بھی، تو اس میں پہلے کیا آتا ہے؟ رات آتا ہے. تو آپ تراوی شروع کرتے رمضان کی تو روزہ بعد میں آتا ہے اور تراوی پہلے آتی ہے، کیونکہ رمضان شروع ہو گیا. تو مہینے کی شروعات دن سے ہوتی ہے کہ رات سے ہوتی ہے؟ تو رمضان آتا ہے تو پہلے رات آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے. نمبر چھ، ہزار مہینوں سے بہتر کوئی رات ہے؟ کوئی دن ایسا نہیں ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شهر، اللہ نے ایک ایسی رات رکھی جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، لیکن کوئی دن ایسا ہے نہیں ہے. ہے وہ پچاس ہزار سال کا دن، وہ کون سا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے، اس میں کوئی عمل کرنے کا ہے نہیں. یعنی کام کرنے کے ٹائم پہ، وہ کام ختم ہونے کے بعد کا ہے وہ. نمبر سات، اللہ تعالی ہر رات میں آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے، ہر دن میں ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. تو اللہ کا آسمان دنیا کی طرف نزول روزانہ ہونا، یہ رات میں ہوتا ہے، دن میں نہیں. نمبر آٹھ، دن میں ایسے اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنا منع ہے، جیسے سورج نکل رہا ہے رک جاؤ، سورج ڈوب رہا ہے رک جاؤ، زوال کا وقت ہے جس میں عبادت منع ہے، تم اس وقت میں نماز پڑھ سکتے نہیں. رات میں ایسا کوئی وقت ہے عبادت سے روکنے والا، نماز سے روکنے والا کوئی وقت رات میں نہیں، پوری رات عبادت کے لیے ہے. نمبر نو، تہجد کے لیے، تلاوت کے لیے اور استغفار کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں کئی مرتبہ اس کا ذکر اشارہ کیا ہے، لیکن وہ کہاں کیا ہے؟ رات میں اس کو بتایا. تو رات کا یہ وقت افضل ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات ہے. یا اسی طرح سے اللہ نے فرمایا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، تو اللہ نے نبی کو عبادت کا جو حکم دیا ہے تہجد کا، وہ رات میں دیا اللہ نے. تو رات میں عبادت کے لیے ذکر کیا گیا، دن کا اس میں ذکر نہیں آتا ہے، افضل وقت رات ہے. اسی طرح سے دسویں چیز، معراج دن میں ہوئی کہ رات میں؟ رات میں ہوئی. اللہ نے نبی کو آسمانوں کی سیر کے لیے بلایا، عجائبات دکھانے کے لیے، لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، اللہ نے دن میں بلایا نہیں، اللہ نے رات میں بلایا. تو علماء نے کہا کہ یہ وجوہات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ رات کو بہت ساری ایسی فضیلتیں ہیں جو دن کو نہیں ہے. تو کوئی آدمی بولے اللہ نے رات میں کیوں نازل کیا قرآن، اتنا اچھا قرآن نور والا، اور رات میں گائے کو دن میں آنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے رات کو جو چنا اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، تو اللہ نے اسی لیے قرآن کو بھی رات میں ہی نازل کیا ہے. بہرحال سطوع البدر میں یہ ساری باتیں ذکر ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں آگے اس کی کیا ہے. اللہ نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تو کیا جانے، تجھے کیا معلوم، تجھ کو کیا اندازہ ہے لیلۃ القدر کیا ہے. شوکانی کہتے ہیں ھذا الاستفہام فیہ تفخیم لشانھا، یہ جو سوال ہے، یہ سوال ہے تجھ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے، یہ سوال یہ نہیں کہ تجھ کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے، یہ سوال اس رات کی عظمت کے لیے ہے. تجھے کیا معلوم یہ رات کتنی بڑی ہے, اس رات کی قدر, اس رات کی عظمت تو کیا جانے. تو اس طرح سے جو سوال پوچھا جا رہا ہے یہ کہہ رہے ہیں تفخیم کے لیے ہے. تفخیم کا مطلب ہوتا ہے اس کو اور بڑا بتانے کے لیے. یہ ہمارے کلام میں بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو بڑا بتانے کے لیے سوال کے انداز میں اس طرح سے کہتے ہیں تجھ کو نہیں معلوم ہے, تجھ کو کیا معلوم ہے کیا ہے, تو کیا جانے کیا ہے. کہتے ہیں کہ حتی کانہا خارجۃ عن دراية الخلق, کہتے ہیں یہاں تک کہ یہ ایسا محسوس ہوتا ہے اس بات سے کہ مخلوق کے اس کی درایت سے, اس کی عقل, اس کی سمجھ سے باہر کی رات ہے. اس کی عظمت کا سمجھنا انسان کے بس میں نہیں, واقعی اندازہ آدمی اس کا نہیں لگا سکتا ہے. لا یدریہا الا اللہ سبحانہ, اللہ کے سوا اس کی کوئی عظمت کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے. فتح القدیر میں شوقانی نے بات کہی ہے. تو اللہ نے جو کہا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر, تو کیا جانے لیلۃ القدر کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نہیں جان سکتا ہے, واقعی اندازہ تو نہیں لگا سکتا ہے. یہ بہت اونچی رات ہے, بہت عظمت والی رات ہے. آگے اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر, لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے. یہ بات خود حدیثوں میں بھی آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتاکم شہر رمضان, رمضان کا مہینہ تمہارے پاس آیا ہے. شہر مبارک, یہ ایک مبارک مہینہ ہے. فرض اللہ علیکم صیامہ, اللہ تعالی نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے ہیں. تفتح فیہ ابواب الجنہ, اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وتغلق فیہ ابواب الجحیم, اور اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وتغل فیہ مردۃ الشیاطین, اور اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں, زنجیریں پہنائے جاتے ہیں, کڑے پہنائے جاتے ہیں. وفیہ لیلۃ ہی خیر من الف شہر, اور اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے, ہزار مہینوں سے بہتر ہے. من حرم خیرها فقد حرم, جو اس رات کی خیر سے محروم ہو گیا وہ واقعی محروم ہے, وہ بہت بڑا نقصان اس کا ہو گیا. جس کو یہ نہیں ملا کچھ نہیں ملا اس کو, جس کو اس رات کی خیر نہیں ملی وہ بہت بڑا محروم ہے, وہ بہت بڑا محروم ہے. اس کو امام احمد اور نسائی نے اور بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے, اور صحیح الجامع الصغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. امام ابن جریر الطبری کہتے ہیں اپنی تفسیر میں اختلف اہل التاویل فی معنی ذلک, مفسرین کا لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے, اس کی تفسیر میں اختلاف ہے کس اعتبار سے بہتر ہے ہزار مہینوں سے. کہتے ہیں فقال بعضهم معنی ذلک العمل فی لیلۃ القدر بما یرضی اللہ خیر من العمل فی غیرها الف شہر. کہتے ہیں کہ اس کے بعض علماء نے ایک معنی بتائے ہیں کہ اس رات میں ایک آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو عمل کرتا ہے وہ ہزار راتوں میں کرنے سے, ہزار مہینوں میں کرنے سے زیادہ بہتر ہے. یعنی ایک آدمی ہزار مہینے عبادت کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اس ایک رات میں کر لیا پار ہو گیا اس کا بیڑا, اس نے اتنا کر لیا جو ایک آدمی ہزار مہینوں میں بھی نہیں کر سکتا ہے. تو ہزار مہینوں کی عبادت سے اس ایک رات کی عبادت کیا ہے, بہتر افضل ہے, برابر نہیں ہے, بہتر افضل ہے. خیر اللہ نے کہا, برابر نہیں کہا بلکہ بہتر ہے اللہ نے کہا. تو ہزار مہینوں کی عبادت سے اس رات کی عبادت بہتر اور افضل ہے, یہ معنی اس کے ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر, اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح بھی اپنے رب کے حکم سے ہر فیصلے کے ساتھ. کیا مطلب ہے اس کا, ایک ایک کر کے اب دیکھتے ہیں. سب سے پہلی چیز لیلۃ القدر میں فرشتوں کا نازل ہونا. کتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں ان الملائکۃ تلک اللیلۃ فی الارض اکثر من عدد الحصا, فرشتے اس رات میں نازل ہوتے ہیں زمین پر جتنے کنکر ہیں. زمین پہ کتنے کنکر ہیں, کسی کو ٹائم ہے گننے کے لیے؟ ٹائم اتنا, زندگی پورا خاندان اگر فیملی بزنس بھی بنایا تو نہیں گن سکتا. زمین پہ کتنے, اتنے جتنے زمین پر جتنے ریگستانوں میں کہاں کہاں ہیں, اتنے کنکر, جتنے کنکر ہیں اس رات میں اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں. بتائیے زمین پر اتنے فرشتے اس رات میں ہوتے ہیں, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اسی لیے اس کو قدر, جو بعض علماء نے کہا کہ اس معنی میں کہ تنگی اتنی زمین میں ہے کہ کیپیسٹی, اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں اس رات میں. وہ نور کے ہیں اس لیے کوئی پرابلم نہیں ہے, لوڈ نہیں ہو جاتا زمین کے اوپر, وہ نور کے بنے ہیں. تو اس رات میں اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں جتنے زمین پر عدد الحصا, حصا کنکریوں کو کہتے ہیں, کنکریوں کی مقدار فرشتے نازل ہوتے ہیں. اس کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے اور صحیح الجامع الصغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے. اس میں اللہ تعالی نے تنزل الملائکۃ والروح فیہا, فرشتے نازل ہوتے ہیں اور الروح بھی. تو یہ روح کیا ہے؟ علماء نے کہا کہ الروح سے مراد بھی فرشتہ ہے, لیکن کون؟ جبریل. تو فرشتوں میں تو جبریل بھی آ جاتے ہیں, پھر الگ سے الروح بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ان کی فضیلت کی وجہ سے ہے, ان کی عظمت کی وجہ سے ہے کہ عام فرشتوں کے ساتھ ان کو نہیں جوڑا گیا, بلکہ الگ سے ان کا ذکر کیا گیا ان کی سٹیٹس اور ان کی عزت اور ان کی قدر کی وجہ سے. تو اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح, کہاں سے دلیل ملتی کہ جبریل الروح ہیں؟ جبریل ہی الروح ہیں, آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ قرآن کریم ہی میں اس کا اشارہ ہم کو ملتا ہے. دیکھیں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے. نزل به الروح الامین, اس کو لے کے کون آیا؟ الروح الامین, الروح جو امانت دار ہے, الروح جو کون ہے؟ الامین, الروح الامین, امانت دار روح. اس لیے کہ فرشتے ہمارے جیسا جسم ہے, وہ نور سے بنے ہوئے ہیں, اور بھی اسباب علماء نے ذکر کیے. الروح الامین اس کو لے کر آئے ہیں. علی قلبک لتکون من المنذرین, آپ کے دل پر اے نبی, تاکہ آپ لوگوں کو خبردار کرنے والے بن جاؤ. تو اللہ نے فرمایا کہ اس قرآن کو لے کر آنے والا کون ہے؟ الروح الامین. الروح الامین کس پر؟ نبی کے دل پر. یہ سورہ الشعراء میں آیت نمبر 192 سے آگے پڑھیے. سورہ البقرہ میں اللہ نے فرمایا قل من کان عدو لجبریل فانه نزله على قلبك باذن الله. سورہ البقرہ آیت نمبر 97 میں اللہ نے فرمایا اے نبی آپ کہیے قل من کان عدو لجبریل, کوئی اگر جبریل کا دشمن ہے تو فانه نزله على قلبك بإذن اللہ, تو یہ جبریل ہی ہے جس نے اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر قرآن کو نازل کیا ہے. تو دو آیتیں ہیں, نبی کے دل پر قرآن نازل کرنے والا ایک جگہ کون بتایا جا رہا ہے؟ الروح الامین, اور دوسری جگہ کون بتایا جا رہا ہے؟ جبریل. تو یہ جبریل کون ہے؟ وہی الروح الامین ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. ہم اگلے آنے والے درسوں میں ایک درس ہمارا وہ بھی ہے قرآن ایک مختصر تعارف, اس میں یہ بات ہم دیکھیں گے. تو قرآن کی ایک بات دوسرے سے ٹکراتی نہیں ہے, بلکہ ایک بات دوسری کے ساتھ جب جوڑی جاتی ہے تو آدمی کہتا ہاں بات بالکل کلیئر ہو گئی. تو اسی طرح سے یہاں بھی ہے, کہاں سورہ بقرہ, کہاں سورہ الشعراء, دو الگ الگ صورتیں ہیں, مکی مدنی, لیکن دونوں میں ایک آیت الگ الگ جوڑیں گے تو سمجھ میں آتا ہے یہاں الروح وہاں جبریل, تو دونوں مل کے کون ہو گئے؟ دونوں ایک ہی ہیں, یہ روح الامین وہی جبریل ہے. تو یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا کہ ملائکہ اور الروح نازل ہوتے ہیں, تو یہاں پر الروح سے مراد کون ہے؟ جبریل ہے. قرآن ہی کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو وہ جبریل معلوم ہوتے ہیں. یہاں پر اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم, اپنے رب کے حکم سے یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں. تو اپنے رب کے حکم سے فرشتے عام طور سے اپنے رب کے حکم ہی سے نازل ہوتے ہیں, رب کے حکم کے علاوہ کبھی فرشتے نازل ہو سکتے ہیں؟ نہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا, فرشتوں کا قول ذکر کیا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ, اور ہم نازل ہوتے ہیں تو تیرے رب کے حکم ہی سے نازل ہوتے ہیں. اے نبی ہم اگر نازل ہوتے ہیں تو آپ کے رب کے حکم ہی سے نازل ہوتے ہیں. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. تو یہاں پر اللہ نے بتایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ, فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوتے ہیں. تو اس رات میں بھی جو فرشتے نازل ہوتے ہیں کس کے حکم سے آتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے. آگے اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر, ہر حکم کے ساتھ. کیا یہ ہر حکم کے ساتھ اس رات میں نازل ہوتے ہیں, اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ایک سال کے تقدیر کے فیصلے ہیں, کون جیے گا کون مرے گا. دیکھیے اس پچھلے سال میں کتنے ایسے لوگ تھے, اس رات سے پہلے پہلے, اس رمضان کے مہینے سے پہلے پہلے کئی لوگ چلے گئے, اور لیلت رمضان میں بھی کئی لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں. ایک سال بھر کا پورا فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اس کی تنفیذ کریں. تو اس رات میں اللہ کی طرف سے فرشتوں کو ریسپانسبلٹیز, ڈیوٹیز دے دی جاتی ہیں. کتنی؟ ایک سال کے پورے فیصلے, ہمیشہ کے پورے فیصلے نہیں, قیامت تک کے. کب تک کے؟ اس لیے آدمی کہے گا من کل امر, ہر فیصلے کے ساتھ. تو ہر فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ ہر فیصلہ لمیٹڈ ہے, کتنا؟ اس لیلۃ القدر سے اگلی لیلۃ القدر تک جتنے فیصلے, سب کے سب, سب کے سب. تو یہ سب اس رات کی اگلی رات کی, یعنی ایک سال بھر کا معاملہ طے ہوتا ہے. مثال کے طور پر اس کی تفسیر میں دیکھیے کیا باتیں سلف سے ملتی ہیں. قتادہ کہتے ہیں, قتادہ تابعی ہیں, کہتے ہیں فی قولہ من کل امر, من کل امر, ہر امر, ہر حکم کے ساتھ فرشتے اترتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں یقضى فیہا ما یکون فی السنۃ الی مثلہا, اس سال سے اگلے سال تک ایک پورے سال کے سارے یقضى فیہا فیصلے ہو جاتے ہیں, قضاء کے فیصلے اس میں ہو جاتے ہیں. تقدیر کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں, پورے ایک سال بھر کے فیصلے ہوتے ہیں. فی السنۃ الی مثلہا, اگلے سال تک, اس رات تک کے. اس کو امام ابن جریر الطبری نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے. بعض لوگ قرآن کریم کی ایک آیت سے غلط فہمی ان کو ہوتی ہے کہ یہ فیصلے تو, بعض لوگ سوچ بھی رہیں گے ابھی کہ یہ فیصلے تو 15 شعبان کو ہوتے نا, کیونکہ قرآن میں بیانات بہت سارے لوگ سنتے ممبر سے, قرآن کی آیتیں ہیں. کیا آیت ہے وہ؟ انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. اس کو ہم نے نازل کیا, یعنی اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے ایک مبارک رات میں, اور ہمارے ذمہ تھا لوگوں کو خبردار کرنا. فیہا یفرق کل امر حکیم, اور اس میں, اس رات میں ہر حکمت کا فیصلہ تقسیم ہوتا ہے. یہ سورہ الدخان کی آیت نمبر 3-4 ہے. اس آیت سے, ان دو آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی رات ہے جو مبارک رات ہے جس میں حکمت والے فیصلے تقسیم ہوتے ہیں. بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ رات کون سی ہے؟ 15 شعبان. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. وہ رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر ہے. لیل, آپ سمجھ سکتے, آیتیں خود بتائیں. آپ دیکھیں انا انزلنا, ہم نے نازل کیا اس کو, تو یہاں کس رات میں نازل بتایا جا رہا ہے؟ فی لیلۃ القدر. تو وہاں بھی اللہ فرما رہا ہے اس رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا, وہ لیلۃ القدر ہے. وہ کیسی رات ہے؟ لیلۃ مبارکہ, برکت والی رات, بلا شبہ برکت ہے. زمین پر فرشتوں کی برکت ہو جاتی ہے, اور آدمی کے لیے ثواب کی برکت ہو جاتی ہے. ایک رات کتنی ہے؟ 1000 مہینوں کی برکت کس کو کہتے ہیں آپ, کم ہونے کو کہ زیادہ ہونے کو؟ زیادہ ہونے کو. تو برکت یہی مانا ہے کہ فرشتوں کی یہاں برکت ہو جاتی ہے. اللہ کی رحمت اس رات میں ہوتی ہے, خصوصی طور پر سلامتی کی برکت ہے اس میں, پوری رات سلامتی والی ہے. اور اس میں عمل آدمی کرتا ہے کتنا بہتر ہے, 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ برکت ہے, یہ لیلۃ المبارکہ ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں حکمت کے فیصلے تقسیم ہوتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، وہاں پہ بھی امر کے ساتھ آ رہا ہے. کون سی رات ہے وہ؟ لیلۃ القدر ہے. یہاں پر رات ذکر نہیں ہوئی، وہاں پر ذکر ہوئی ہے. تو یہ رات جو ہے یہ لیلۃ المبارکہ لیلۃ القدر ہی ہے. اس کی اور ایک دلیل ہم کو ملتی ہے ابن عباس کے قول میں، کہ کیا ہوتا ہے اس رات میں. کہتے ہیں انک لترى الرجل يمشي في الاسواق، تو دیکھے گا کہ ایک آدمی بازار میں گھوم رہا ہے. وقد وقع اسمه في الموتى، لیکن اس کا نام مردوں کی لسٹ میں آ چکا ہے. آدمی گھوم رہا ہے، فرشتے کے پاس نام ہے، اتنی تاریخ کو اس کو لانا ہے، اور وہ آدمی گھوم رہا ہے، یہ خرید رہا ہے، وہ خرید رہا ہے، جوتے چپل کپڑے خرید رہا ہے. اس کو کیا معلوم ہے کہ میرا عید کے دن انتقال ہونے والا ہے، عید کے دن ہارٹ اٹیک آئے گا، عید کے دن ایکسیڈنٹ ہوگا، عید کے دن کچھ ہوگا. دنیا میں کتنے لوگ عید کے دن مرتے ہیں، لیکن وہ اپنی خریداری کر رہا ہے. کہتے ہیں کہ تو دیکھے گا کہ ایک آدمی بازار میں گھوم رہا ہے، لیکن اس کا نام مردوں کی لسٹ میں آ چکا ہوتا ہے. پھر ابن عباس نے آیت پڑھی، کیا انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. کہتے ہیں ابن عباس کہتے ہیں یعنی لیلۃ القدر، یعنی لیلۃ القدر، اس رات سے مراد ابن عباس کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر ہے. کہتے ہیں ففی تلک اللیلہ، اس رات میں یفرق امر الدنیا الی مثلها من قابل، اگلے سال اس رات تک کے سارے فیصلے تقسیم ہو جاتے ہیں. فرشتوں کو اللہ کی طرف سے فیصلے تقسیم کر دیے جاتے ہیں اگلے سال اسی رات تک کے لیے. تو یہ رات کون سی ہے؟ اس میں ایک سال کے انسان کے تقدیر کے فیصلے طے ہوتے ہیں، کس کو عزت ملے گی، کس کو ذلت، کس کو جاب ملے گا، کون فائر ہوگا، کس کو اولاد ہوگی، کس کی موت ہوگی، کس کا کیا معاملات ہے، کس کی شادی ہوگی، کس کا طلاق ہوگا، سب اس رات میں اللہ کی طرف سے فرشتوں کو بتا دیا جاتا ہے احکام، کتنی بارش ہوگی، کتنا کیا ہوگا، کون بیمار پڑے گا، سب اس رات میں دیا جاتا ہے. اس رات میں سال بھر کے معاملات تقسیم ہوتے ہیں. اللہ سے جتنا مانگے آدمی کم ہے. اے اللہ فائر ہونے سے بچا، اے اللہ برکت دے، سب مانگ سکتا ہے آدمی اس رات میں اللہ سے. اس کو امام حاکم نے اپنی المستدرک میں روایت کیا ہے، اور امام الذہبی کہتے ہیں کہ اس کی سند صحیح مسلم کی شرط پر ہے، یہ صحیح روایت ہے. اس رات کے بارے میں اللہ نے فرمایا سلام یہ حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی والی ہوتی ہے یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے، یعنی سحری کا وقت ختم ہو جائے، روزے کا وقت شروع ہو جائے، اس کو طلوع فجر کہتے ہیں. قتادہ تابعی کہتے ہیں، قتادہ رحم اللہ کہتے ہیں من کل امر سلام ہی، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں ای ہی خیر کلھا الی مطلع الفجر، کہتے ہیں رات ہونے سے لے کر فجر کے وقت تک پوری رات سلامتی والی ہے، اس رات کا کوئی ایک حصہ بھی شر والا نہیں ہے، اس رات میں شر کچھ ہوتا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے اس میں خیر اور سلامتی ہی کے فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ امام الطبری کی روایت ہے، جامع البیان میں انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے تفسیر میں. مجاہد یہ بھی تابعی ہیں اور ابن عباس کے خاص شاگرد ہیں، کئی مرتبہ ان سے تفسیر خود انہوں نے سنی ہے، اور امام البخاری صحیح بخاری میں مجاہد ہی کی تفسیر عام طور سے ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ سلام ہی، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں ہی سالمہ، یہ رات کیا ہوتی ہے؟ پوری سلامتی والی ہوتی ہے، صحیح سالم ہم بولتے ہیں نا، صحیح سالم آ گیا، ایکسیڈنٹ سے بچ کے آیا، سالمہ سلامتی والی رات ہی ہے. لا يستطيع الشيطان ان يعمل فيها سوءا او يعمل فيها اذن، اس رات میں شیطان کوئی برائی یا تکلیف کا کام نہیں کر پاتا ہے. سلامتی والی رات کا کیا مطلب؟ یہ رات پوری کی پوری سلامتی والی ہوتی ہے، اس رات میں شیطان کوئی نقصان پہنچانے یا کوئی شرارت کرنے کا کام نہیں کر پاتا، یہ سلامتی کی رات ہے. ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس کو روایت کیا ہے. لیلۃ القدر کی تعین، اب آئیے دوسرا حصہ ہم دیکھتے ہیں جو کہ بہت مشکل ہے، یہ رات کون سی ہے؟ امام السیوطی نے علماء کے اقوال اس سلسلے میں ذکر کیے ہیں، اور اس رات میں یہ رات کون سی ہے، اس میں تقریباً علماء کے 60 قول ذکر کیے ہیں. کتنے قول ہیں؟ 7 نہیں 60, 2 ڈیجٹ نمبر ہے 60, اور پورا ایک ایک کر کے وہ کتاب میں انہوں نے ذکر کیا اس کو, اور ہر ایک کی دلیلیں اس میں ذکر کی کیا ہے. اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, ورنہ آپ پورا 60 کیا پورا کھاٹ ہو جائے گا یہاں پہ. تو وہ پورے 60 اقوال ہیں, ان میں ان کا خلاصہ ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ واقعی کیا ہے. ہم اس اعتبار سے دیکھیں گے 21 ہے کیا, 22 ہے کیا, 23 ہے کیا, ایسا ہم جائیں گے تو اپنے پاس کتنا بچ جاتا, پھر صرف 10 ہو جاتا. اس میں سے بھی ہم آسانی سے کرنے کی کوشش کریں گے, ورنہ پورا 60 کرتے بیٹھیں گے تو ہو جائے گا پورا. لیلۃ القدر کی تعین کیسے کریں, اس کی کیا دلیل ہے؟ آئیے سب سے پہلی چیز, کیا لیلۃ القدر رمضان میں ہے یا رمضان کے علاوہ ہے؟ آپ لوگوں نے ایسا بھی لوگوں کا کہنا ہوا ہے, اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس قول کی نسبت ہے کہ وہ یہ کہتے تھے, لوگوں کا کہنا ہے, وہ یہ کہتے تھے کہ لیلۃ القدر کب ہے, سال میں گھومتی رہتی ہے, تو وہ رمضان کے میں بھی ہو سکتی ہے اور کبھی بھی ہو سکتی ہے, سال میں بھی ہو سکتی ہے کبھی. تو اس طرح سے اس کی نسبت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے ہے. کیا یہ واقعی صحیح ہے یا واقعی کیا سال بھر ہے تو مصیبت بڑھ گئی, سال بھر ڈھونڈتے رہو اور کب ہے وہ بھی معلوم نہیں, کیا واقعی ایسا ہے؟ نہیں. آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں کیا روایات اور دلائل ہیں. کیا ابن مسعود غیر رمضان میں بھی لیلۃ القدر کے قائل تھے؟ اور ہمارے حنفی بھائیوں کا کیا کہنا ہے, ہماری فقہ کہاں سے لی گئی ہے؟ ابن مسعود سے. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی گزرے ہیں, بہت بڑے صحابی ہیں, اور اللہ بہت پہلے اسلام قبول کرنے والے صحابہ میں سے ہیں. زر ابن حبیش کہتے ہیں, سألت ابی ابن کعب, میں نے ابی ابن کعب, یہ صحابی ہیں رضی اللہ عنہ, یہ تراوی کے امام ہیں, 11 رکعت پڑھانے والے یہ تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں کو تراوی میں 11 رکعت پڑھانے کے لیے کہا تھا, ابی ابن کعب اور تمیم الداری, یہ 11 رکعت پڑھاتے تھے. تو کہتے ہیں کہ سألت ابی ابن کعب, میں نے ابی ابن کعب سے پوچھا, فقلت ان اخاک ابن مسعود, آپ کے بھائی ابن مسعود کہتے ہیں, من یقم الحول یصب لیلۃ القدر. ابن مسعود کیسا جملہ بولتے تھے, جو سال بھر قیام کرے گا اس کو لیلۃ القدر مل جائے گی. اب لوگوں نے اس سے کیا سمجھا, مطلب سال بھر یہ رات کبھی بھی ہو سکتی ہے. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ یوں کہتے تھے لوگوں سے, جو سال بھر قیام کرے گا, اور ظاہر بات ہے پورے سال میں ایک رات ہے, جو سال بھر قیام کرے گا اس کو لیلۃ القدر ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ ملے گی. تو کہتے تھے کہ آپ کے بھائی کہتے ہیں, من یقم الحول یصب لیلۃ القدر, جو سال بھر قیام کرے گا اس کو لیلۃ القدر مل جائے گی. فقال, ابی بن کعب نے کہا, فقال رحمہ اللہ, انہوں نے کہا اللہ ان پر رحم کرے, اراد اللہ یتکل الناس. ابن مسعود کا مقصد اس میں تھا کہ لوگ اس رات سے ٹیک لگا کے نہ بیٹھیں, ایک رات جاگا نا تم سال بھر جاگو, ہم 80 سال جاگے. ایک رات جاگا, ایک رات عبادت اس نے کیا, خوش, کتنے سال کی عبادت ہو گئی, اب سال بھر کیا کرنے کا, اپنا جب 80 سال کا مل گیا اپنے کو اکاؤنٹ میں, تو ایک سال جاگ کے کیا کرنا ہے بھائی. تو لوگ تکیا نہ کر لیں, لوگ ایک رات کے بھروسے پہ, کچھ لوگ کیسے ہوتے ہیں, ایک تیر مارنے کا صحیح مارنے کا, اتنے تیر کون مارتا ہے. تو محنت جو لوگ نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ ایک بار مل جائے, کیسا ہے گناہ سال بھر کرنے کا, اور رمضان میں خوب عبادت کرنے کا, پورا جو ہے ہاں جھاڑ پوچھ رمضان میں کر لینے کا, پھر واپس گندا سپائل کب کرنے کا, سال بھر کرتے رہنے کا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ابن مسعود بہت عقل مند صحابی تھے, وہ کیسا بولتے تھے, ہاں جو سال بھر جاگے گا اس کو لیلۃ القدر ملے گی. تو کچھ لوگوں کو ایسا لگا, تو کہا کہ ایسا صحیح ہے کیا, انہیں کہا کہ ان کا کہنا ایسا تھا, ان کا مقصود یہ تھا کہ لوگ ٹیک نہ لگا لیں ایک رات کے ساتھ میں, ورنہ اما انہ قد علم انہا فی رمضان, لیکن ان کو معلوم تھا کہ رمضان میں ہے. ابی ابن کعب نے کیا کہا, ان کو اچھے سے معلوم تھا وہ رات کب ہے, رمضان میں ہے. اس کو امام مسلم نے کتاب السیاح میں صحیح مسلم میں ذکر کیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ صحابی کی گواہی کیا ہے کہ لیلۃ القدر کب ہے, کون سے مہینے میں. چلو خوشی کی بات ہے, یہ ٹینشن نہیں, ایک وقت کرنا پڑے تب بھی کیا ہے, رمضان میں ہے. تو ایک رات ہے اور وہ کب ہے, رمضان کے مہینے میں ہے. اور قرآن کی گواہی بھی اس بارے میں ہے, اللہ نے کیا فرمایا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کو نازل کیا کس رات میں, لیلۃ القدر میں. اور اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, ہم نے قرآن نازل کیا رمضان کے مہینے میں. تو اب دو باتیں ہوئی, قرآن نازل ہوا کس مہینے میں, رمضان میں. قرآن نازل ہوا کس رات میں, لیلۃ القدر میں. تو لیلۃ القدر کس مہینے میں ہونا چاہیے, سمجھ میں آ رہی نا بات. آپ رہتے ہیں مہاراشٹر میں, آپ رہتے ہیں پونہ میں, تو پونہ کہاں ہے, انگلینڈ میں کہاں ہے, سمجھ میں آ رہی بات آپ کے. مہاراشٹر بڑا ہے اور پونہ چھوٹا ہے, تو جب آپ مہاراشٹر میں بھی رہتے ہیں اور پونہ میں بھی رہتے ہیں تو پونہ کہاں ہونا چاہیے, مہاراشٹر میں ہونا چاہیے, یا مہاراشٹر پونہ میں ہونا چاہیے اگر آپ کسی کو معلوم نہیں ہے تو. شہر اور اسٹیٹ اگر معلوم نہیں کسی کو, دونوں میں سے ایک دوسرے میں ہوگا, لیکن مہینہ اور رات تو سمجھتا ہے سب کو. رات مہینے میں ہوتی ہے کہ مہینہ رات میں ہوتا ہے, کچھ لوگ سوچیں گے بھائی یہ بھی جواب, اس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے اس میں بھی دو کال آ جائیں, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر کہاں ہے, رمضان کے مہینے میں, خود قرآن کی گواہی کے مطابق. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا وَأُنزِلَ الْقُرْآنُ لِأَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ خَلَتْ مِن رَمَضَانَ, اور قرآن نازل ہوا کب نازل ہوا, رمضان کی 4 اور 20 راتیں گزر جانے کے بعد. یعنی کون سی رات ہوئی, 25ویں. بہت سارے لوگ سوچ رہے ارے تو 25ویں نکلی, ہم 27ویں سمجھ رہے تھے, آگے اور بہت کام ہے اپنے کو, ٹھہرو ذرا ابھی. تو پہلا ابھی صرف رمضان مہینے کا طے کر رہے ہیں ہم لوگ, رات طے کرنا ابھی 10 کال آگے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کون سی رات کو نازل ہوا, 25ویں. تو کون سے مہینے میں, 24 رات گزرنے کے بعد 25ویں رات میں, رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا. تو وہ کون سا مہینہ تھا, لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا, رمضان میں نازل ہوا, اور کون سی رات تھی, 25ویں. امام الطبرانی نے الکبیر میں اس کو روایت کیا اور یہ حسن درجے کی روایت ہے. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم صاف بتا دیا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے. آپ نے کیا فرمایا, انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دخل رمضان, رمضان کا مہینہ آیا, فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا الشہر قد حضرکم, دیکھو یہ مہینہ آیا ہے, وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر, اور اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کس مہینے میں, تو رمضان کے مہینے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں رات ہے. تو اس کو ابن ماجہ نے اور اسی طرح سے اس کے قریب امام احمد نسائی اور بیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا اس روایت کو, اس کے قریب کے معنی ان روایتوں میں بھی موجود ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر رمضان کے مہینے میں ہے. اسی طرح سے ایک اور سوال یہاں پر ہوتا ہے کہ کیا لیلۃ القدر ہر رمضان میں ہوتی ہے یا وہ ایک رات تھی اور گئی, کیونکہ کچھ علماء اس کے بھی قائل اور سیوطی نے ذکر کیے کہ کیا وہ رات اٹھا لی گئی یا وہ رات ہمیشہ کے لیے باقی ہے, ہر سال وہ رات آتی ہے, یا وہ ایک بار آئی اور وہ جا جس میں قرآن نازل ہوا وہ لیلۃ القدر تھی اور اس کے بعد نہیں, ایسا ہے کیا. اس بارے میں سب سے پہلا اشارہ خود قرآن میں ہے جس میں اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا, اس رات میں نازل ہوتے تھے, ہوئے یا ہوتے ہیں, ہوتے ہیں. تو جو ہوتے ہیں کا مطلب کیا ہوا, عید ہر سال آتی ہے یا ہو گئی, آتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر سال ہوتا ہے. تو قرآن کا اشارہ اس طرف ہے کہ یہ رات ہر سال ہوتی ہے, لیکن صراحت سے بھی اس بارے میں ہمارے پاس دلائل ہیں. مثال کے طور پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, کہتے ہیں لیلۃ القدر فی کل رمضان, لیلۃ القدر ہر رمضان میں ہوتی ہے. لیلۃ القدر ان غم کی بات نہیں ہے, خوشی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے, ہر رمضان میں ہوتی ہے. امام الطبری نے اپنی تفسیر میں اس کو ذکر کیا ہے. عبداللہ ابن یحنس, اور بعض نسخوں میں یحنس کا لفظ آیا ہے, عبداللہ ابن یحنس کہتے ہیں کہ قلت لابی ہریرہ, میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا, زعموا ان لیلۃ القدر قد رفعت, اسی زمانے میں بات چل رہی تھی, بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ لیلۃ القدر اٹھا لی گئی, وہ ایک رات تھی گئی وہ, کیونکہ حدیث سے شبہ یہ پیدا ہوتا ہے, میں آگے آؤں گا اس کے اوپر, تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کوئی آدمی یہ ڈاؤٹ کیسا آیا لوگوں کو. سالوں سے ہم دیکھ رہے, لوگ ہر سال منا رہے, کچھ لوگوں کے لیے اپنا سماج ہی دلیل ہوتا ہے, علمی بحثیں ان کو معلوم نہیں ہوتی ہیں, سب منا رہے نا تو صحیح ہے, تو کنڈے چیلم اور سب ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں, لوگ کر رہے تو ہے وہ. علمی اعتبار سے یہ شبہ آیا کہاں سے, میں آگے آؤں گا جب وہ روایت آئے گی. لیلۃ القدر کا علم اٹھا لیا جانا, اس میں شبہ پیدا ہوتا ہے کہ قدر رفعت, اٹھا لی گئی, علم اٹھایا گیا کہ رات اٹھا لی گئی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ رات اٹھا لی گئی. قال کذب من قال ذلك, انہوں نے کیا کہا, جو آدمی ایسا کہتا ہے اس نے جھوٹ کہا, اس نے غلط کہا. قلت فہی فی کل رمضان استقبلہ, انہوں نے پوچھا کہ وہ ہر رمضان میں ہوتی ہے, مجھ کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے, مطلب ملے گی مجھ کو آنے والے رمضان میں بھی. قال نعم, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا, ہاں اگلے رمضان میں بھی ملے گی, ہر رمضان میں یہ رات ہوتی ہے. اس کو امام عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں ذکر کیا اور اس کی سند صحیح ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں نے بات کہی کہ یہ ہر سال ہوتی ہے, ہر سال یہ رات ہوتی ہے. اب آئیے, کیا یہ رات کون سی رمضان میں ہوتی ہے, سمجھ میں آیا, مسئلہ حل ہو گیا, ہر سال ہوتی بہت خوشی کی بات ہے, ہے کون سی ہے اور سمجھے کیسا کہ ملی اور ڈھونڈے کہاں پر, پہلی رات, دوسری, تیسری, چوتھی, پانچویں, جمعہ کی رات, کون سی رات, چھٹی کی رات, کون سی رات ہے یہ. ہاں چھٹی کے روزے لوگ رکھتے ہیں, آج چھٹی آج روزہ رکھتا میں, تو چھٹی کی رات ہے, کب کی رات ہے یہ. ہمارا اسلام جسے آدمی کہتا ہے اسلام میری چوائس ہے, تو بہت سارے لوگوں کا ہوتا ہے اسلام میں بھی میری چوائس ہے, اسلام کو چنا نا, اسلام میں آ کے بھی پھر چننا شروع کر رہا ہو, یہ کروں گا یہ نہیں کروں گا, بڑا روزہ رکھوں گا میں, بڑا روزہ کون سا, بڑی رات کے پہلے اور بعد کا روزہ, بڑا روزہ, باقی روزے سب چھوٹے 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 روزے ایک دم. یہ کون سی رات ہے, 21ویں رات, اس کی بھی دلیل موجود ہے. یہ رات 21ویں ہے, اس کی دلیل ہے. ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, اور ایک لمبی روایت انہوں نے ذکر کی جس کے ٹکڑے میں ذکر کروں گا تاکہ اتنا حصہ ہمارے سامنے آ جائے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنسِيتُهَا, مجھے یہ رات دکھائی گئی تھی لیکن یہ رات مجھے بھلا دی گئی, بھلا دی گئی. وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ مِنْ صَبِيحَتِهَا, اور میں نے دیکھا کہ اس رات کے اگلے دن اس کی صبح میں میں مٹی اور پانی میں سجدہ کر رہا ہوں, یعنی کیچڑ ہے, پانی ہے, مٹی ہے, اور میں نے دیکھا جب اس کو دکھایا گیا کہ یہ رات ہے, تو مجھ کو رات کون سی ہے وہ تو یاد نہیں, لیکن اتنا یاد ہے کہ اس رات کی صبح میں میں کیا کر رہا ہوں, سجدہ کر رہا ہوں, اور سجدہ کس میں ہو رہا ہے, کیچڑ میں سجدہ ہو رہا ہے, تو وہ یاد ہے مجھ کو. تو آپ نے فرمایا, فَلْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ, تو تم اس کو آخری 10 راتوں میں ڈھونڈو. اس رات کو کہاں ڈھونڈو, اب بھول گیا میں, بھلا دیا گیا مجھ کو یہ, اب تم ڈھونڈو کہاں ڈھونڈو, آخری دس راتوں میں اس کو تلاش کرو. وَالْتَمِسُهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ, اور اس کو ڈھونڈو وتر راتوں میں, 1, 3, 5, 7, 9, یہ کیا ہوتے ہیں, یہ وتر ہوتا ہے, 21, 23, 25, 27, 29, یہ وتر ہوتا ہے. اس لیے وتر آپ کی کتنی رکعت ہوتی ہے, 4 ہوتی ہے کہ 2, 3, تو 3, یا پھر 1 بھی ہوتی ہے, 5 بھی, 7 بھی ہوتی ہے, لوگوں کو معلوم نہیں ہے. تو وتر 3 ہوتی ہے, جو 2 کے پہاڑے میں آتا ہے نہیں آتا ہے, تو اس کو کیا کہتے ہیں, وتر, 1, 3, 5, 7, 9, یہ وتر ہوتا ہے. پھر آپ 11 والا, 20 والا, جو بھی کریں وہ سب وتر ہوگا. تو آپ نے فرمایا اس کو وتر راتوں میں تلاش کرو. تو اب صحابی کہتے ہیں فمطرت السماء تلک الليلۃ, اس رات میں بارش ہوئی, وکان المسجد علی عریش فوقف المسجد, مسجد میں جو چھت تھی, جو لکڑیاں اور کھجور کی چھالیں وغیرہ اس طرح کی چھت مسجد کی تھی, مسجد نبوی کی, اس میں سے بارش جب ہوتی تھی تو پانی مسجد میں آتا تھا, واٹر پروفنگ اس کی تھی نہیں. اب پانی پورا مسجد میں آیا, پورا مسجد میں کیا تھی, قالین تھی نہیں, اس میں کنکریاں تھی, دھول مٹی تھی اس کے اندر. اب مسجد میں کیا ہو گیا, بارش کے پانی سے کیچڑ ہو گیا. فوقف المسجد, مسجد میں سے پانی نیچے آنے لگا. فبصرت عینایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو میری ان آنکھوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. علی جبہتہ اثر الماء والطین من صبح 21, تو 21ویں رات کی صبح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر میں نے گیلا پن, مٹی اور پانی کیچڑ کا اثر دیکھا. کیوں, سجدہ کرنے کی وجہ سے. اور کیسے دیکھا, نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی کیا کرتے تھے, امام کے لیے سنت کیا ہے, وہ سلام پھیرنے کے بعد میں پلٹ کے کس طرف منہ کر کے بیٹھے, مقتدیوں کی طرف. تو جب آپ پلٹ کے بیٹھے تو میں نے آپ کی پیشانی دیکھی, تو اس پہ کیا تھا, کیچڑ تھا. تو میں نے کیا, وہ کون سی رات تھی, 21ویں. تو جو علامت بتائی گئی وہ علامت کون سی رات میں ہوئی, تو یہ رات کون سی ہے, 21. آج کون سی رات ہے, لیکن یہ اور کوئی رات ہو سکتی کہ یہی ہے, آئیے ٹھہرو ذرا, صبر کرو آپ. یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ 21ویں رات میں لیلۃ القدر وہ رات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی. اور آگے آتے ہیں, 23ویں ہو سکتی کیا, وہ بھی دیکھتے ہیں. عبداللہ ابن انیس کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اریت لیلۃ القدر ثم انسیتها, مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی پھر میں بھول گیا, مجھے بھلا دیا گیا. وارانی صبحها اسجد فی ماء وطین, اور میں نے دیکھا کہ اس رات کی اگلی صبح کو میں ماء اور طین کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں. قال فمطرنا لیلۃ 23, صحابی کہتے ہیں کہ 23 کو بارش ہوئی, 23ویں رات کو کیا ہوئی, 23, 23ویں رات کو بارش ہوئی, 23, 20 اور 3, 30ویں سنیں گے آپ, 20 اور 3. فصلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانصرف, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی اور نماز کے بعد آپ پھر کے بیٹھے. وَإِنَّ أَثَرَ الْمَاءِ وَالطِّينِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ, اور کیچڑ کا پانی اور مٹی کا اثر آپ کی پیشانی اور آپ کی ناک پر تھا. کہتے ہیں وکان, راوی کہتے ہیں وکان عبد اللہ ابن انیس یقول 23. اس روایت کے نقل کرنے والے صحابی لیلۃ القدر کے بارے میں کیا کہتے تھے, 23, 23, یعنی وہ انہوں نے اس رات کو پایا تو کون سی تھی, 23ویں رات تھی جو علامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی. وہ علامت اور کون سی رات میں ہوئی, ہو سکتا اسی سال ہوئی ہو, ہو سکتا بعد کے سال میں بھی ہوئی ہو, لیکن جو علامت انہوں نے یاد رکھی وہ کس رات کو پوری ہوئی. آپ نے یہ تو نہیں بتایا نا کہ اسی سال میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں ایسا کر رہا ہوں, خواب میں دیکھا کہ میں لیلۃ القدر میں کیا کر رہا ہوں, سجدہ کر رہا ہوں, اور اس میں میری پیشانی پر کیا ہے, مٹی کا اثر ہے. تو اس وہ صحابی کیا کہتے ہیں, میں نے دیکھا, وہ کون سی رات کو ایسا ہوا, 23ویں رات کو ہوا. تو وہ صحابی جب بھی کسی سے لیلۃ القدر کے بارے میں بتاتے تو کیا کہتے تھے, 23 وہی رات لیلۃ القدر کی ہے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا صحیح مسلم میں. اور آگے آئیے, 25ویں بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور آپ پیچھے روایت دیکھ چکے ہیں, وَأُنزِلَ الْقُرْآنُ لِأَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ خَلَتْ مِن رَمَضَان. قرآن نازل ہوا تو کب نازل ہوا؟ 24 راتیں ہو جانے کے بعد 25ویں رات کو قرآن نازل ہوا. تو اللہ نے قرآن کون سی رات میں نازل کیا؟ لیلۃ القدر میں. اور وہ کون سی رات تھی؟ 25ویں. تو 21 بھی ہو سکتا ہے, 23 بھی ہو سکتا ہے, 25 بھی ہو سکتا ہے. ساری تو نہیں ہو سکتی نا, کیونکہ ایک رات میں قرآن نازل ہوا, ساری 21 بھی خوبی نازل ہوا, ایک رات ہے وہ. فیہ لیلۃ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے, کوئی آدمی بیٹھے گا بولے گا ایک نیا قول میرا بھی جوڑ دو 60 میں, کہ یہ ساری راتیں ہوتی رمضان میں, 21 بھی لیلۃ القدر ہوتی ہے, 23 بھی ہوتی ہے, 25 بھی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے, وہ ایک رات ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے. یہ نہیں کہ ساری راتیں ہیں. اس کو طبرانی نے روایت کیا, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 25ویں بھی ہو سکتی ہے. 27ویں, یہ تو پوری دھوم دھام والی ہے, تو سب اس میں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. لیکن دلیل کیا ہے, لوگوں کو معلوم نہیں, سب مناتے نا, کہاں سے اس کی بھی دلیل چاہیے تم کو؟ ابھی کچھ لوگ ڈر جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں, اس کی بھی دلیل چاہیے. اب سب تو کر رہے ہیں نا, ابھی آپ کو کیا دلیل چاہیے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, قمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے, دین کو دلائل کے ساتھ آدمی معلوم کرے تو اس کے عمل میں پختگی پیدا ہوتی ہے, اس کی یقین میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, قمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ 23, ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں 23ویں رات کو, 20 اور 3, 23ویں رات کو قیام کیا. فی شہر رمضان, رمضان کے مہینے میں, الی ثلث اللیل الاول, رات کے پہلے ایک تہائی حصے میں, 1/3 جس کو آپ کہیں گے, اس میں ہم نے قیام کیا. تو قیام کیا, تراوی پڑی. ثم قال, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, لا احسب ما تطلبون الا وراءكم, میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز تم تلاش کر رہے ہو وہ آگے ہے. کون سی رات میں کہا آپ نے, یعنی وہ رات تھی؟ نہیں, آپ نے کہا جو تم ڈھونڈ رہے ہو, جس کی تلاش میں تم, جستجو میں تم ہو, وہ میں سمجھتا ہوں آگے ہے. ثم قمنا معه ليلة 25 الى نصف الليل, پھر ہم نے 25ویں رات کو بھی آپ کے ساتھ قیام کیا آدھی رات تک. شروع سے جو تراوی پڑی لمبی, تو کب تک ہوئی رات؟ وہ آدھی رات تک پڑتے رہے. ثم قال, آپ نے فرمایا, لا احسب ما تطلبون الا وراءكم, میں سمجھتا ہوں جو چیز تم ڈھونڈ رہے ہو وہ آگے ہی ہے, ابھی ہوئی نہیں, ہوا ملی نہیں, وہ کہاں ہے؟ الا وراءكم, آگے ہے وہ. فقمنا معه ليلة 27, پھر ہم نے 27ویں کو آپ کے ساتھ میں قیام کیا. حتى اصبح, صبح تک ہم نے رات بھر قیام کیا, پوری رات قیام کیا. وسكت, جب صبح ہوئی تو آپ نے پھر جو بول رہے تھے آپ, جو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ آگے ہے, آپ نے کہا, آپ چپ ہو گئے, یعنی رات مل گئی. تو کون سی رات تھی وہ؟ 27ویں. تو 27ویں رات بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے, ہونا چاہیے, مطلب پبلک کے لیے تو ہونا ہی چاہیے بولتے لوگ, لیکن وہ رات بھی ہو سکتی ہے, نہیں بھی ہو سکتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کیونکہ پچھلی راتوں میں آپ نے دیکھا کون سی راتیں تھی, وہ 21 بھی تھی, 23 بھی تھی, 25 بھی تھی, 27ویں بھی ہو سکتی ہے. اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے, اور اس کی سند جید ہے, مسلم کی شرط پر ہے. جس پاور کی مسلم کی روایتیں ہوتی ہیں اسی پاور کی روایت ہے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ قسم کھا کے بولتے تھے وہ 27 ہے, کیونکہ فرماتے ہیں, عن ابی بن کعب, ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, قال ابی فی لیلۃ القدر واللہ انی لاعلمھا. ابی بن کعب صحابی ہیں, کہتے تھے, اللہ کی قسم مجھ کو معلوم ہے وہ رات کون سی ہے, مجھ کو معلوم ہے وہ رات کون سی ہے. واكبر علمي هي الليله التي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها, اور جہاں تک کہ میرا علم جاتا ہے وہ وہی رات ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو قیام کا حکم دیا تھا. دیکھیں تین راتیں ہیں جس میں آپ نے سب کو جمع کیا تھا. پہلی رات آپ نے قیام کیا, پھر دوسری رات میں کیا, پھر تیسری رات میں کیا, تیسری کے بعد میں آپ نے قیام کیا نہیں. تو تین راتیں آپ نے تراوی پڑھی تھی, تو تیسری رات میں آپ نے حکم دے کے سب کو جمع کروایا تھا, یہاں تک کہ گھر کی عورتیں اور وہ سب کو جمع کیا تھا. تو کہتے ہیں وہ وہی رات ہے جس میں سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا تھا. اور وہ کون سی رات ہے؟ کہتے ہیں ہیا لیلۃ السبع وعشرین, وہ ستائیسویں رات ہے. وہ کون سی رات ہے؟ ستائیسویں رات. اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے. کیا 29 بھی ہو سکتی ہے؟ آئیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیلۃ القدر لیلۃ السابعۃ او التاسعۃ وعشرین. کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں, یہ مسلم احمد کی روایت ہے اور ابن خزیمہ میں بھی ہے اور حسن درجے کی روایت ہے. کہتے آپ فرماتے ہیں لیلۃ القدر 27ویں یا 29ویں رات ہوتی ہے. کون سی رات ہوتی ہے؟ 27ویں یا 29ویں. تو اپنے پاس اب کیا کیا جمع ہوا؟ 21, 23, 25, 27 اور 29. ابھی اپنے کو تھکنا نہیں ہے, ابھی اور کام بچا ہے اپنے بہت. کیونکہ کوئی آدمی سوچے اب 5 تو ہے ابھی کیا ہے, تو یاد رکھیے یہ بھی نہیں, آگے اور اپنے کو اور کرنا ہے کام. کیا لیلۃ القدر جفت راتوں میں ہو سکتی ہے؟ 22, 24, 26, 28 اور 30 کو ہو سکتی ہے؟ اس میں ہو سکتی ہے, لیلۃ القدر ان راتوں میں بھی ہو سکتی ہے. تو کام اپنا بڑھ جاتا ہے. لیکن یہ کسی کی رائے نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہوگا لیکن یہ خود حدیث میں آیا ہے. امام احمد وغیرہ نے اس کو, امام ترمذی نے اس کو روایت کیا. آئیے دیکھتے ہیں کیسے. عبد الرحمن ابن جوشن الغطفانی کہتے ہیں ذکرت لیلۃ القدر عند ابی بکر. ابو بکر الگ ہیں اور ابو بکرہ الگ ہیں. ابو بکرہ بھی صحابی, ابو بکر بھی صحابی ہیں. ابو بکرہ وہ ہیں جو دوڑ کے آئے تھے نماز کے لیے اور رکوع میں جا کے صف میں شریک ہوئے تھے. کہتے ہیں میں نے ابو بکرہ کے سامنے لیلۃ القدر کا ذکر کیا. فقال ما انا بطالبها الا فی العشر الاواخر بعد حدیث سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا کہ میں تو بس آخری عشرے میں ہی اس کو تلاش کرتا ہوں جب سے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ فرماتے وَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ میں نے آپ سے سنا, فرماتے تھے التمسوها فی العشر الاواخر لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں تلاش کرو. اور آپ نے فرمایا فی 90 بقینا, 90 بقینا, جب 21 راتیں بچ جائیں. 90 کس کو کہتے ہیں؟ بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کام زیادہ دے رہے اپنے کو, یہ 5 کم نہیں ہوا کہ تم کو. فی 90 بقینا, دیکھیے حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, جب 9 راتیں بچ جائیں کیسا ہوتا ہو؟ اب بتائیے 21 راتیں ہو گئی تو کتنی بچتی ہیں؟ 30 کا مہینہ کتنا ہوتا ہے؟ بنیادی طور پر مہینہ 30 کا ہوتا ہے. وہ تو چاند دکھ جاتا ہے تو 29 کا ہوتا ہے, ورنہ 31 کا ہوتا ہے نہیں, 30 کا مہینہ ہوتا ہے. اب 9 راتیں بچ جائیں تو کون سی تاریخ ہوتی ہے؟ وہ 22ویں رات ہوتی ہے. فی 90 بقینا, 9 راتیں بچ جائیں, او فی 70 بقینا, یا پھر 7 راتیں بچ جائیں, او فی 50 بقینا, یا پھر 5 راتیں بچ جائیں, او فی 3 بقینا, یا پھر 3 راتیں بچ جائیں, او فی آخری لیلۃ, یا پھر آخری رات. آخری رات کون سی ہوتی ہے رمضان کی؟ 30ویں رات. سمجھ میں آ رہی؟ کیونکہ عید والی رات رمضان کی نہیں ہے. آپ لوگ بولیں گے چلو عید کی رات میں جاگیں گے. عید کی رات کون سی ہے؟ وہ اگلا مہینہ شروع ہو جاتا ہے, چاند دکھ گیا تو کیا ہو گیا؟ رمضان چلا گیا. اعتکاف والے جاتے کہ نہیں گھر کو؟ ہاں. تو وہ آخری رات سے مراد جس کے اگلے دن آخری روزہ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ تو تیس والی رات ہے، اس لیے آپ نے فرمایا او فی آخری لیلہ یا پھر آخری رات، تو بائیس نو بج گئے یعنی بائیس، سات بج گئے یعنی تین چلے گئے، تو چوتھی رات کتنی ہو گئی؟ چوبیسویں، چھبیسویں، اٹھائیسویں یا تیسویں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح سے ان میں تم کیا کرو، لیلۃ القدر کو تلاش کرو. اس کو امام احمد، ترمذی، ابن خزیمہ، ابن حبان، حاکم نے روایت کیا ہے، اور سعید ابن خزیمہ کے الفاظ یہ روایت کے ہیں، اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی تفسیر اس کی بتائی ہے، جو کہ صحیح مسلم میں آپ کو روایت ملے گی، وہ لمبی روایت. انہوں نے یہی بتایا کہ ایسا گنو، تو انہوں نے الٹا گن کے بتایا تاسیہ کس کو کہتے ہیں، سابیہ کس کو کہتے ہیں، تو کہا کہ دیکھو تاسیہ وہ ہے جو پیچھے سے آنا پڑے گا تم کو، یعنی وہ کون سی ہوئی؟ بائیسویں. بائیس، چوبیس، چھبیس، اٹھائیس، تیس، ان میں بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے. یہی قول ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. اب مجموع الفتاوی میں کہتے ہیں جلد 25 صفحہ نمبر 284 سے 86 تک، لمبی بات انہوں نے کہی، میں سنا دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من شہر رمضان، کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے. ہاکذا صح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایت سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا انہ قال ہی فی العشر الاواخر من رمضان، یہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے. وتکون فی الوتر منہا، اور یہ رات رمضان کی تاک راتوں میں ہوتی ہے. لیکن الوتر یکون باعتبار الماضی فتطلب لیلۃ 21 ولیلۃ 23. کہتے ہیں کہ آڈ نائٹس، سمجھیے اس کو، آڈ نائٹس گزر جانے کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے کہ آج کون سی رات ہے، 21 ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کتنی گئیں اس لیے 21 ہے، کیونکہ 20 گئیں، کتنی بچی ہم بول سکتے ہیں نہیں، تو بچی ہوئی کے اعتبار سے الگ ہو سکتا ہے، گئی کے اعتبار سے الگ ہو سکتا ہے. تاک راتیں آپ نے کہیں وہ کس اعتبار سے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ رات گزرنے کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے کہ 20 گئی تو بچی کون سی، اب آئی کون سی، 21، تو یہ تاک ہے. اور کہتے ہیں کہ اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ فتطلبوا، تو اس کو تلاش کیا جائے گا لیلۃ 21 ولیلۃ 23 ولیلۃ 25 ولیلۃ 27 ولیلۃ 29. کہتے اس اعتبار سے 21, 23, 25, 27, 29 میں اس کو تلاش کیا جائے گا. لیکن کہتے ہیں وہ یکون باعتباری ما بقی، یہ اس اعتبار سے بھی ہوتا ہے تاک رات کہ کتنی بچی، کتنی راتیں بچی ہیں، اس اعتبار سے بھی ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لتاسیاتن طبقہ، نو راتیں بچ جائیں، لی سابعتن طبقہ یا سات راتیں بچ جائیں، لخامسۃن طبقہ یا پانچ راتیں بچ جائیں، لثالثۃن طبقہ تین راتیں بچ جائیں. تو اس اعتبار سے تاک راتیں، تیسری بچی ہوئی رات، پانچویں بچی ہوئی رات، ساتویں بچی ہوئی رات، نویں بچی ہوئی رات، تو اس اعتبار سے اگر تاک آپ نیچے سے آ جائیں، اگر 30 کا مہینہ پکڑ کے، تو 22, 24, 26, 28, 30 یہ راتیں بھی تاک راتیں ہوتی ہیں، جیسا کہ دونوں طرح کی روایتیں اس باب میں آئی ہیں. فَعَلَى هَذَا إِذَا كَانَ الشَّهْرُ ثَلَاثِينَ يَكُونُ ذَلِكَ لَيَالِيَ الْأَشْفَعِ، اگر مہینہ 30 کا ہو جائے تو پھر ان راتوں میں بھی ہو سکتی ہے. کون سی؟ 22, 24, 26, 28, 30. اور کہتے ہیں کہ وَهَاكَذَا فسرہ ابو سعید الخدری فی الحدیث الصحیح، اسی طرح سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی نے صحیح مسلم کی صحیح حدیث میں بتایا ہے. وہاکذا اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الشہر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے مہینے میں یا راتوں کے بارے میں یعنی قیام کیا ہے. وان کان الشہر 29، اگر مہینہ 29 کا ہو، کانت تاریخ بالباقی کالتاریخ الماضی، اگر 29 کا مہینہ ہو تو پھر ایسا دیکھا جائے گا 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات. اب ہم کو معلوم ہے مہینہ کون سا، یہ کیلنڈر دیکھ کے بول سکتے قسم کھا کے؟ نہیں بول سکتے، ہم کو معلوم نہیں. تو آپ کیسا بھی ہو سکتا ہے، کتنا ہو سکتا ہے، 21 بھی، 22 بھی، 23 بھی، 24 بھی. تو اس اعتبار سے کتنی راتیں ہو گئی، 10 یا 9. تو یہ پوری راتیں، کوئی بھی رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے. کہتے ہیں کہ اس اعتبار سے یہ ہو سکتا ہے. کہتے ہیں کہ کما کان ابی بن کعب، ابی بن کعب یحلف انھا لیلۃ 27، جیسا کہ ابی بن کعب سے بھی آیا ہے، وہ قسم کھا کے کہتے تھے کہ کون سی رات ہے، 27ویں رات ہے. اس کو ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی میں ذکر کیا ہے، اور دونوں طرح کی روایت ہم کو اس باب میں ملتی ہیں. لہذا عقل مند آدمی کون ہے؟ عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو ان تمام راتوں کو لیلۃ القدر سمجھ کے اس کی طلب میں عبادت کرے، ہے کہ نہیں؟ کوئی آدمی آپ سے کہے کہ یہ اتنے برتن رکھے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک برتن تم اٹھا کے رکھو گے تو تم کو ہم اتنے لاکھ دیں گے، تو آدمی کیا کرے گا؟ کون سا برتن سمجھ میں آ رہا، کیا کرے گا؟ یہ بھی رکھا، یہ بھی، کوئی بھی برتن رہنے دو، ایک لاکھ تو ملے گا کہ نہیں ملے گا، سارے برتن اٹھا کے رکھے گا. سمجھ میں آ رہا، ایک نمبر پہ کال کرو، 5 نمبر تم کو دے رہے ہیں ہم، 10 نمبر تم کو دے رہے ہیں ہم، کسی ایک پر کال کرو، تمہارے اکاؤنٹ میں فوراً ایک پیٹی، پیٹی بولتے لوگ اس کو، ایک لاکھ کو کیا بولتے ہیں، پیٹی، اور بہت سارے لوگ ایک کروڑ کو کیا بولتے ہیں، ہوکا. اچھا کیا ٹرمینالوجی آپ دیکھیے. اگر کسی سے کہے تو آدمی کیا کرے گا، کوئی ایک نمبر کیوں، بی اس کو کہے گی آپ کے اتنے پیسے، ٹاک ٹائم جا رہا آپ کا، اب تیرا ٹاک ٹائم بند کر، ایک ایک کال سے کیا جاتا ہے. وہ آدمی صاحب کو ایک ایک کال لگا کے دیکھے گا، کہیں نہ کہیں تو اپنا کیا ہوگا، کوئی تو کوئی نمبر تو لگے گا اپنا، 10 کے 10 نمبر ڈائل کر دو، اپنا ایک پیٹی بک ہو جائے گی وہاں پہ. ایک رات ہے آپ کے پاس، 10 راتیں ہیں، اس میں بھی اتنا، کون سی رات ہے، آج لگ رہا اپنے کو، آج نہیں لگ رہا اپنے، کیا کرنے کا آپ کو، نہیں لگ رہا، لگ رہا، آپ کرو نا. اچھا بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، سحری کے وقت میں یا روزے میں، کل کی رات لگ رہی تھی ہاں لیلۃ القدر، آپ جو سویا وہ بھی اٹھ کے، کیا کوئی آدمی رات میں عبادت کر رہا اس کو بولے ہاں کل مجھ کو کل لگ رہا تھا لیلۃ القدر، اب پڑھو کہ نہیں نماز میں، یعنی پڑھنے والے کو بھی آپ ڈسکریج کر رہے ہیں، آپ کو ملی آپ بیٹھو نا چپ، بولے کل ایسا ہو رہا تھا، کل گرمی لگ رہی تھی، تھوڑے تارے بھی نہیں دکھ رہے تھے، اور یوں بھی نہیں ہو، اس کے اپنے آپ نہیں ہو رہا تھا، بہت اچھا اچھا لگ رہا تھا، ایک دم نور نور دکھ رہا تھا، ایسا کچھ آپ کو لگتا بھی ہے، آپ چھپ نہیں رہ سکتے. کوئی آدمی اگر نہیں بھی ملی اس کو عبادت، ہو سکتا لیلۃ القدر جانے کے بعد کسی رات کو وہ لیلۃ القدر سمجھ کے عبادت کرے، اس رات میں اتنا مانگے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے، کیا لیلۃ القدر کے علاوہ مغفرت نہیں ہو سکتی ہے؟ تو کسی آدمی کو اگر لگے بھی آج ہے لیلۃ القدر، آج ہے، تب تو وہ بتائے لوگوں کو، ایسا لگ رہا ہے بھائی کرو عبادت، لیکن اگر وہ رات نکل جا چکی ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو بتا رہے مجھ کو تو ملی، میں تو سو رہا آج، تو یہ آپ کا ججمنٹ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. اس لیے اگر آپ کو لگتا ہے آپ اس کو حتمی طور پر سمجھ کے اگلی راتوں میں عبادت چھوڑ دیں، یہ صحیح نہیں ہے. کئی لوگ ہیں، کسی کو سویٹر پہننے کی ضرورت ہوتی، کسی کو نہیں پہننے کی ضرورت ہوتی ہے، بولے مجھ کو بہت گرم ہو رہا ہے، مجھ کو ٹھنڈی لگ رہی ہے، اب لیلۃ القدر ہے کہ نہیں آج، تو اب کیا کریں گے آپ بتائیے. تو آپ سب سے اچھا اس میں فیصلہ یہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. آپ نے کیا فرمایا، ساری 10 راتیں آخری عشرے میں اس کو تلاش کرو، آخری عشرے میں تلاش کرو. 10 راتیں ہم نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں، 10 راتوں میں کیا بگڑتا ہے عبادت کرنے میں، یہ کیوں، کون سی چنو، ڈھونڈو، یہ کیا چاہیے آپ کو، جاگو نا 10 رات، کچھ نقصان ہے آپ کا، دس راتیں پوری آدمی عبادت کریں، سب سے عقل مند سودا، سب سے عقل مند ڈیل یہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات ملتی ہے کہ آخری پورے عشرے میں ہی اس کو تلاش کرنا چاہیے. تلاش کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ اس کو بیٹری لے کے تلاش کریں، کہاں گئی لیلۃ القدر، کہاں ٹارچ لے کے ڈھونڈیں گے آپ، کیا ہے تلاش کرنے کا کیا مطلب؟ تلاش کرے، کچھ لوگ ہوٹلوں میں تلاش کرتے ہیں اس کو، کچھ لوگ قبرستان میں تلاش کرتے ہیں، کچھ درگاہوں پہ تلاش کرتے ہیں، کچھ راستوں میں بھٹک کے تلاش کرتے ہیں. کہاں تلاش کرنا ہے؟ کچھ نیند میں تلاش کرتے ہیں، خواب میں تو ملیں گی. تلاش کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو ڈھونڈو مل رہی کہ نہیں مل رہی. تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ عبادت کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کرو، آپ کا وہ ٹائم کیا ہو، عبادت میں جائے، یہ تلاش کرنا ہے، ڈھونڈنا نہیں ہے کوئی چیز دیا لے کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر عشر الاواخر من رمضان. لیلۃ القدر کو تلاش کرو، پانے کی کوشش کرو رمضان کی آخری عشرے کی تاک راتوں میں، آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرنے کی، اس کو پانے کی اس کو کوشش کرو. اس کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اور الفاظ بخاری کے ہیں. لیکن خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ رمضان کے آخری عشرے کی تمام راتوں میں عبادت کرتے تھے. تو یہ سب سے عقل مند اگر آدمی ہے تو وہ ہے جو سنت کے مطابق ان راتوں میں کام کرے. آپ ایسا نہیں کرتے تھے آج طاق ہے، آج جفت ہے، آج آپ ساری رمضان کی راتوں میں عبادت کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاور فی العشر الاواخر من رمضان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، یجاور مسجد میں آپ اعتکاف کرتے تھے. ویقول اور آپ کہتے تھے تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان. لیلۃ القدر کو پانے کی کوشش کرو رمضان کے پورے آخری عشرے میں. تاک جو چھوڑو، وہ تو چلو بتایا آپ نے کہ اس میں ہو سکتی ہے، کوئی نہیں کرنے والا کم سے کم اتنا تو کرے، لیکن آخری عشرہ ہمت والے آدمی کے لیے کیا ہے؟ پورا آخری عشرہ ہے، پورا آخری عشرہ ہے. اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. لیلۃ القدر کی علامات کیا ہے؟ کوئی چاہتا ہے کہ اس کو معلوم تو پڑے آج ہے کہ نہیں، دعا کرنا ہے اس کو اللہ سے خوب، تو کوئی پانا چاہتا ہے تو اس کی علامات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں. اس کی ایک علامت یہ ہے کہ اس رات کا اگلا جو دن ہوتا ہے اس کا سورج شعاع والا نہیں ہوتا ہے، اس میں ریز نہیں ہوتی ہے، وہ ایک دم تھالی کی طرح سے، پلیٹ کی طرح سے ایک دم کمزور سورج ہوتا ہے، اور اس میں جو شعائیں ہوتی ہیں آنکھوں کو ایک دم اس طرح سے کرنے والی شعاع اس میں نہیں ہوتی ہے، اور وہ بالکل گول تھالی کی طرح ہوتا ہے. زر ابن حبیش کہتے ہیں سمعت ابی ابن کعب، میں نے ابی ابن کعب سے سنا، صحابی ابی ابن کعب، وقیل له ان عبد الله ابن مسعود یقول من قام السنة اصاب لیلۃ القدر، کہ میں نے سنا ابی ابن کعب سے اور ان سے کہا گیا کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جو آدمی سال بھر قیام کرے گا، رات میں عبادت کرے گا، اس کو لیلۃ القدر ملے گی. ان کے سامنے کہا گیا اس طرح سے، دوسری روایت ہے. فقال ابی ابن کعب نے کہا واللہ الذی لا الہ الا ہو انہا لفی رمضان، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لیلۃ القدر رمضان میں ہے. کہاں ہے وہ؟ رمضان میں ہے. یحلف ما یستثنی، راوی کہتے ہیں وہ قسم کھا کے کہتے تھے اللہ کی قسم رمضان میں ہے. کب ہے؟ رمضان میں. واللہ اور اللہ کی قسم انی لاعلم ای لیلۃ ہی، اور اللہ کی قسم مجھ کو معلوم ہے وہ کون سی رات ہے. ہی اللیلۃ اللتی امرنا بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیامها، یہ وہی رات ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رات میں ہم کو قیام کا حکم دیا تھا. وہی لیلۃ الصبیحۃ 27، اور یہ کون سی رات ہے؟ یہ 27ویں دن کی رات ہے، 27ویں دن کی رات ہے. ہمارے دن پہلے آتا کہ رات؟ رات پہلے آتی ہے اس کا اگلا دن بھی اسی تاریخ کا ہوتا ہے. تو ایک رمضان کی رات پہلے آتی ہے, ایک رمضان کا دن اس کے بعد آتا ہے. تو 27ویں رات یہ ہوتی ہے. وہ امارتھا, اور اس کی علامت کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ امارتھا ان تطلع الشمس فی صبیحت یومیہ بیضاء لا شعاء لہا. اس کا سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ جو سورج طلوع ہوتا ہے روشن ہوتا ہے سفید, لیکن اس کو یعنی وہ طلوع ہوتا ہے لیکن اس میں شعاع نہیں ہوتی, یعنی جب وہ سفید ہوتا ہے تب بھی اس میں شعاع ویسی آنکھوں کو جو ہے تکلیف دینے والی جو عام دنوں میں ہوتی ہے اس رات کے سورج میں وہ بات نہیں ہوتی, اس میں وہ یہ روشنی آنکھیں چندھیا جانا جس کو کہتے ہیں وہ بات اس میں نہیں ہوتی ہے. تو ایک دم وہ کیا ہوتا ہے تھالی کی طرح پلیٹ کی طرح سورج ہوتا ہے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. سنن ابی داؤد کی روایت کے الفاظ ہیں, کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تصبح الشمس صبیحۃ تلک اللیلہ, اس رات کی صبح میں سورج طلوع ہوتا ہے اس حال میں مثل التسطی لیس لہا شعاع حتی ترتفع, کہ اس رات میں بالکل پلیٹ کی طرح سے سورج نکلتا ہے اس کی کوئی شعاع نہیں ہوتی ہے. تو ایک علامت یہ ہے, لیکن یہ کب معلوم پڑتا؟ گئے بعد کیا آئے بعد؟ گئے بعد. تو اس کا کوئی ویسا اگزیکٹلی فائدہ نہیں ہے. ہاں جس کو ملی اس کے لیے خوشی ہے, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. اور ساری قوم کو جمع کر کے دیکھ سورج ایسا نکل رہا, بتانے کی بھی ضرورت نہیں. وہ آدمی کیا لگا چلو گئی میری رات, اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے کراٹے. تو ایسا کسی کو بتانا بھی نہیں چاہیے. اگر معلوم پڑتا ہے چھپ رہو آپ, لیکن بہت سارے لوگوں کو ہضم ہوتا نہیں, خصوصاً اس آدمی کو جو اس رات جاگا ہے. دیکھ میں جاگا نا آج, دیکھ ہے مجھ کو ملی. نہیں بتانا چاہیے کسی کو. دوسری علامت اس کی یہ ہے کہ اس رات میں موسم بالکل معتدل ہوتا ہے, یعنی ایک دم ایسا سورج یعنی موسم ہوتا ہے, نہ زیادہ سردی نہ زیادہ گرمی. بہت سارے لوگ پھر شروع ہو جاتے ہیں پھر ایسا لگ رہا ہے سردی نہیں لگ رہی, اب گرمی نہیں لگ رہی. آپ خاموش رہیے, آپ اپنی عبادت کیجئے. اس رات کو ایک چیز کیا ہوتی ہے, موسم ایک دم ماڈریٹ ہوتا ہے, نہ زیادہ سرد نہ زیادہ گرم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیلۃ القدر لیلۃ سمحۃ طلقۃ, یہ رات کیسی ہوتی ہے؟ ایک دم ٹھیک ٹھاک رات ہوتی ہے, ایک دم سمحا, یعنی ایسی رات جس میں تکلیف نہیں ہوتی آدمی کو, نہ سردی نہ گرمی. لا حارتا ولا باردا, اور یعنی یہ رات سکون اور امن اور اطمینان والی, کوئی تکلیف والی رات نہیں ہوتی ہے. اور اس یہ رات نہ زیادہ گرم ہوتی ہے اور نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے. تو یہ رات ایسی ہوتی کہ اس میں سکون و اطمینان ہوتا ہے, آسان رات ہوتی ہے, ٹھیک ٹھاک رات ہوتی ہے, امن اس میں ہوتا ہے, اور اس رات میں نہ سردی ہوتی ہے نہ گرمی ہوتی ہے. تصبح الشمس صبیحتها ضعیفۃ حمراء, اور اس رات کا سورج جب طلوع ہوتا ہے ایک دم کمزور اور تھوڑا سا سرخی اس میں ہوتی ہے, شروعات میں ایک دم اس میں لال پن ہوتا ہے, ریڈش اس کا سورج ہوتا ہے. تو ایسا سورج کا طلوع ہوتا ہے. اس کو ابو داؤد الطیالسی نے اور اسی طرح سے امام البیہقی نے اس کو شعب الایمان میں ذکر کیا ہے. سید الجامع الصغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. نمبر تین, اس رات میں شیطان نہیں ہوتے ہیں, سلام ہی, اس رات میں شیاطین کا ظہور نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان امارت لیلۃ القدر ان امارت لیلۃ القدر انہا صافیۃ بلجہ, لیلۃ القدر کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ ایک دم صاف رات ہوتی ہے اور ایک قسم کی روشنی اس رات میں ہوتی ہے. بلجہ یعنی ایک قسم کا نور اس رات میں محسوس ہوتا ہے. کَأَنَّ فِيهَا قَمَرًا سَاطِعًا, گویا کہ ایسی رات جس میں ایک دم چاند ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ایک قسم کی نورانیت اس میں ہوتی ہے. سَاكِنَةٌ سَاجِيَةٌ, یہ رات کیسی ہوتی ہے؟ ایک دم سکون والی ہوتی ہے اور کٹنے والی, آسانی سے کوئی ٹینشن اس میں نہیں ہوتا ہے, ایسی رات ہوتی ہے ڈھانپنے والی, امن سکون اطمینان اور چین والی رات ہوتی ہے. لا برد فیہا ولا حر, نہ اس میں ٹھنڈی ہوتی ہے نہ اس میں گرمی ہوتی ہے. ولا یحل لکوکب ان یرمی بہ فیہا حتی تصبح, اس رات میں جو عام طور سے آپ کو دکھائی دے گا آسمان میں کہ جو نجم اس طرح سے یعنی تارے جس کو کہتے ہیں، تارا ٹوٹتا جس کو لوگ کہتے ہیں، تو جس کو شہاب ثاقب کہتے ہیں، وہ آسمان میں جو دکھائی دیتا ہے کہ سر سے اس طرح سے کچھ روشنی نکل جاتی ہے، آسمان میں ایسا نہیں ہوتا ہے. وَإِنَّ أَمَارَتَهَا أَنَّ الشَّمْسَ صَبِيحَتَهَا تَخْرُجُ مُسْتَوِيَةً لَيْسَ لَهَا شُعَاءٌ مِثْلَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، کہ اس رات کا جو سورج نکلتا ہے، اس دن کے بعد جو اگلے دن کا سورج نکلتا ہے اگلی صبح میں، وہ سورج ایسا بالکل ہلتا ہوا نہیں نکلتا ہے. عام طور سے دکھائی دیتا ہے، دیکھیے آپ کو کہ بہت سارے ہورائزنز پر سورج کانپتا ہوا نکلتا دکھائی دیتا ہے، اس رات کا سورج ایسا نہیں نکلتا. اگلے دن سورج نکلتا بالکل ایک دم آرام سے نکلتا ہے، اور ایسا جیسے کوئی اس میں شعاع نہیں ہوتی ہے، ریز اس میں نہیں دکھائی دیتی ہے، اور اس میں مثل القمر لیلۃ البدر، جیسا کہ چودویں کا جو چاند ہوتا ہے ایک دم پرفیکٹ، ویسا سورج اس رات کا دکھائی دیتا ہے اگلے دن صبح میں. لا یحل للشیطان ان یخرج معها یومئذ، اور شیطان کے لیے حلال نہیں، شیطان اس رات میں نکل سکتا ہے نہیں، اس دن شیطان نہیں ہوتا، دن میں بھی نہیں ہوتا ہے، اس رات میں بھی نہیں ہوتا اور دن میں بھی نہیں ہوتا ہے، اگلے دن بھی نہیں ہوتا ہے. تو یہ روایت بھی مسند احمد کی روایت ہے اور یہ روایت صحیح ہے. تو یہ علامات کیا ہیں لیلۃ القدر کی؟ اعتدال اس میں ہوتا ہے، سکون والی رات ہوتی ہے، ایک قسم کا روشن ماحول ہوتا ہے، اور نہ سردی زیادہ نہ گرمی، اس میں شیاطین بھی نہیں، شہاب ثاقب بھی نہیں، اور اگلے دن کا سورج ایک دم پرفیکٹلی پورا کا پورا بغیر کانپتا ہوا اور تھالی کی طرح بالکل ایسا نکلتا ہے. یہ علامات اس رات کی ہیں. اس کے علاوہ میرے علم میں کوئی جو حدیث میں یا صحابہ سے آئی ہوئی کوئی علامات نہیں. بہت ساری باتیں اور بھی علماء نے کہی ہیں اس رات میں، بعض لوگوں کو پیڑ سجدہ کرتے دکھائی دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس رات کو پانی جو ہے میٹھا رہتا ہے سمندر کا. تو بہت ساری باتیں علماء نے الگ الگ کہی ہیں، کتنی چیزیں اس میں معتبر ہیں کتنی نہیں ہیں، کس کا اپنا تجربہ ہے وہ دلیل نہیں ہو سکتا ہے. ہمارے لیے کسی کا ذاتی تجربہ دلیل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ دلائل ہمارے لیے قرآن و سنت سے ہم کو اس میں ملتے ہیں. یہاں پر ایک بات ہم نے دیکھی کہ لیلۃ القدر کی تعین کیوں نہیں. بعض لوگ بولتے ایک رات بتا دیتا اللہ تعالیٰ یہ رات ہے تو کتنا اچھا ہوتا ہے. کون لوگ بولتے؟ جو ہاں ڈیوٹی پہ اور ان کی شفٹ چینج ہو جائے، مہینہ مہینہ برابر رات میں جاگتے ہو لیکن رات میں عبادت اگر بولے تو ان کو بیٹھے بیٹھے کیا ہوتا، کبھی سجدے میں سو رہا، کبھی رکو میں جھٹکے کھا رہا، لوگ ڈر رہے ان کو دیکھنے کے لیے ایک بیٹھا بھائی اس کو نماز میں کبھی سو کے جا کے سیدھا ہاں ٹکر مارا، دوا کھانے کا خرچ ہم کو آئے گا. تو ایک آدمی بیٹھنے کے لیے اس کو کہ بھائی اس کو سنبھالنے کے لیے کیا ہے، ایک رات عبادت نہیں کر سکتے. فلمیں لوگ بیٹھ کے دیکھتے، ایک فلم دیکھا دوسری لگانا فلم، دوسرا چینل چینج کر کے لوگ رات رات بھر بیٹھ کے فلمیں دیکھتے ہیں رات بھر، اور ایک نہیں دو دو تین تین فٹ بال کا میچ ہو، کرکٹ کا میچ ہو، کیسا دیکھتے ہیں، اور دل یہ چاہتا ہے کہ آنکھ نہ جھپکے، نہیں جھپکتی تو کتنا اچھا پورا دیکھنے ملتا ہم کو. ایسے بھی لوگ ہیں، تھوڑا سا بھی اس کو بولیں گے ذرا میچ چل رہا، کسی کو بولیں گے ذرا کچن میں سے بیٹا ذرا پانی گلاس لے کے آ، تو ایک تو جائے گا نہیں، ذرا لے لو نا آج کے دن اتنا اچھا میچ چل رہا ہے. اگر جائے گا بھی تو کچن تک دیکھتے پلٹتے جائے گا، وہاں سے پانی لا رہا ہے کہ پیٹرول لا رہا ہے کہ کیا لا رہا ہے، پینے کا لا رہا ہے کہ دھونے کا لا رہا ہے، لو پیو یہ بھی پانی ہے، کیا ہے اتنا شوق. کتنے لوگوں کو رات میں جاگ کے بیٹھتے ہیں، اتنے تین بجے کے بعد ہے ڈے نائٹ ہے، تو وہاں کا فٹ بال میچ ہے، کتنے بجے میچ ہے؟ تین بجے. تو تین بجے کسی طرح سے چائے پی رہا، کچھ بھی کر رہا، گپ شپ کر رہا، پھر تین بجے کے بعد کیا مزہ ہے اس کو، نیند میں آیا اس کے بعد، اس کے بعد میچ شروع ہونے کے بعد تو نیند آنے والی نہیں اس کو، برابر پورا میچ دیکھے گا. اور کوئی سو رہا ہے بےچارا جس کو شوق نہیں، ارے بیٹھ دیکھ کیسا کھیلتے ہیں، زندگی میں دیکھا نہیں ہوگا، میری ٹیم ہے تیری ٹیم ہے. اور یہی لوگ پھر لیلۃ القدر جب آتی ہے تو ان کی قدر کم ہو جاتی ہے، ان کی قدر کم ہو جاتی ہے، سو جاتے ہیں ایک دم، ہوتا نہیں جاگنے کو نہیں ہوتا، کیا مانو ایسے کھولا بھی نہ تو بند ہو جاتی ہے، کیا کریں گے امت. تو جس کو قدر واقعی ہے اس آدمی کو جگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اور بات ہے, کوئی آدمی بہت بیچارہ ڈیوٹی سے تھک جاتا ہے, اس کو کام کاج کرنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, ان کو نیند آنا, اور رات کو اللہ نے کیا بنایا, سونے کے لیے بنایا, تو نیند آنا اس میں واجبی ہے. ورنہ یہ نہ ہو کہ کوئی آدمی بولے دیکھ تو سو رہا تو اس کو قدر نہیں رات کی, ایسا نہیں ہے. آتی انسان کو نیند, قدر کرنے والے کو بھی آتی ہے, لیکن اتنا کہ ایک آدمی جو ہے باقی چیزوں کے لیے جاگے اس کے لیے نہیں جاگے, بہت افسوس کی چیز ہے. اس رات کا علم اٹھایا کیوں گیا, کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں دو سبب اس کے ملتے ہیں. ایک سبب یہ ہے, آپ نے فرمایا اریت لیلۃ القدر ثم ایقظنی بعض اہلی فنسیتھا, مجھے رات دکھائی گئی پھر مجھے گھر میں سے میرے گھر والوں نے اٹھایا جگایا, میں سویا ہوا تھا معلوم خواب میں دکھائی دی گئی, مجھ کو میرے گھر والوں نے جگایا تو مجھ کو یہ رات بھلا دی گئی. فالتمسوها فی العشر الغوابر, لہذا تم اب اس کو تلاش کرو, کیا کرو, کہاں تلاش کرو, رمضان کے آخری عشرے میں اس کو تلاش کرو. تو مجھ کو گھر والوں نے جگا دیا, مجھ کو رات بتائی گئی تھی لیکن میرے گھر والوں نے مجھ کو جگا دیا تو میں کیا ہو گیا, اس کو یہ علم بھلا دیا گیا. تو یہ سبب ایک روایت میں آیا ہے, اور ایک روایت ہے, اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. مسلم ہی کی روایت میں آپ فرماتے ہیں یا ایھا الناس, اے لوگو, انھا کانت ابینت لی لیلۃ القدر, مجھے لیلۃ القدر بالکل واضح طور پر اس کی تعین بتا دی گئی تھی, یہ رات مجھے دکھا دی گئی تھی کون سی ہے. وہ انی خرجت لاخبرکم بها, میں باہر نکلا تھا کہ تمہیں بتاؤں کون سی رات ہے. فجاء رجلان يحتقان, لیکن دو آدمی آ گئے اور دونوں آپس میں جھگڑ رہے تھے, اپنا اپنا حق مانگ رہے تھے. يحتقان, دونوں اپنا حق مانگ رہے تھے, میرا آگا میرا آگا, لڑ رہے تھے آپس میں. تو میں ہوں شیطان, ان دونوں کے ساتھ شیطان تھا. فنسیتھا, مجھے رات بھلا دی گئی. علماء نے کہا دیکھو آپسی جھگڑوں کی نحوست, اتنی بڑی رات کا علم کس وجہ سے اٹھا لیا گیا, دو آدمیوں کے جھگڑے کی وجہ سے. تو علم اٹھا لیا جاتا ہے آپسی جھگڑوں کی وجہ سے, اس لیے آپس میں جھگڑے نہیں کرنا چاہیے. مسلمان اور جھگڑے نہیں کریں گے, ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو گیا آج, دوسرا کوئی نہیں ملا تو آپس میں کرے گا, باہر نہیں ملا تو گھر میں کرے گا, مسجد کے باہر نہیں تو مسجد ہی صحیح, کہیں نہ کہیں جھگڑے اس کو کرے وغیرہ اس کو نیند آتی نہیں, کھانا ہضم ہوتا نہیں. اور رمضان میں تو سیزن ہوتا ہے نا, شیطان چلا جاتا ہے, اس کو چھوڑ کے جاتا ہے, لڑ تو لڑ. رمضان میں چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑے, افطاری میں جھگڑے, تراوی میں جھگڑے, اس میں روزے کے اس میں جھگڑے, اس میں جھگڑے, اعتکاف میں جھگڑے, جھگڑے جھگڑے پورے جھگڑے, اور پورا غصہ جو ہے بھوک کا آپس میں ایک دوسرے پر نکالتے ہیں. اس حدیث سے, مسلم کی روایت, اس سے معلوم ہوا کہ آپ خبر دینے کے لیے نکلے لیکن دو آدمیوں کے جھگڑے کی وجہ سے وہ اس کی تعین بھلا دی گئی. تو اللہ کی طرف سے یہ بھلایا گیا, تو کیا یہ نقصان ہے یا فائدہ ہے؟ اس میں ایک اعتبار سے نقصان ہے کہ ایک آدمی اگر معلوم ہو جاتا تو مجاہدہ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن ایک اعتبار سے اس میں فائدہ ہے, وہ یہ کہ ایک آدمی کم کرنے کی بجائے زیادہ کرے گا. اگر ایک ہی رات ہوتی تو لوگ اس ایک رات میں عبادت کرتے اور زیادہ ثواب نہیں ملتا, لیکن ایک رات ہے لیکن معلوم نہیں ہے تو اب ساری راتوں میں کریں گے, وہ رات بھی ملے گی اور ایکسٹرا بھی ملے گا. اس اعتبار سے اس کے چھپانے میں زیادہ خیر دکھائی دیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس رات کے علم کے چھپائے جانے کو ہی خیر قرار دیا. آپ نے فرمایا خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر, میں تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتانے کے لیے نکلا تھا. فتلاح فلان وفلان فرفعت, تو دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے تو وہ اٹھا لی گئی. اس سے شک پیدا ہوا بعض لوگوں کو, وہ رات اٹھا لی گئی کہ اس کا علم اٹھا لیا گیا, سمجھ میں آیا؟ کچھ لوگوں نے کیا کہا, ایک رات تھی وہ اٹھا لی گئی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, ایسا نہیں ہے, وہ ہر سال ہوتی ہے تو اٹھا نہیں لی گئی وہ. تو اس روایت میں کیا ہے, آپ نے کیا فرمایا, فرفعت, وہ رات اٹھا لی گئی, لیکن دوسری روایتوں میں کیا ہے, فنسیتھا, فنسیتھا, مجھ کو بھلا دیا گیا. تو آپ نے فرمایا فرفعت وعسى ان يكون خيرا لكم, اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یہی تمہارے لیے خیر ہے, شاید تمہارے لیے اس کا علم اٹھایا جانا ہی کیا ہے, خیر ہے. فالتمسوها في التاسعه والسابعه والخامسه, تو تم اس کو تلاش کرو کس میں, نویں رات میں, ساتویں رات میں, پانچویں رات میں, پیچھے سے. تو 21 کی بجائے 22, 24, 26, 20 میں آتا ہے, وہ روایت لمبی ہے. تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ نے فرمایا کہ شاید تمہارے لیے اس کا علم اٹھا لیا جانا ہی کیا ہے, خیر ہے. کیونکہ مسلمان زیادہ عمل کرے گا, جب اس کو معلوم نہیں ہوگا تو زیادہ کرے گا, معلوم ہوگا تو اتنا ہی کرے گا اور چھٹی. اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے, اور یہی بات عام طور سے علماء نے ذکر کی. ابن حجر نے کہا کہ اگر بتا دی جاتی لوگ اسی رات میں عبادت کرتے, باقی میں نہیں. چونکہ نہیں بتایا گیا تو ساری راتوں میں لوگ عبادت کریں گے, اس اعتبار سے لوگوں کا عمل بڑھ جائے گا اور رات بھی مل جائے گی. لیلۃ القدر میں اور خاص طور سے آخری عشرے میں عبادت کرنا, مجاہدہ کرنا, اس کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من يقوم ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کہ جو آدمی لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ میں قیام کرے, اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایمان اور احتساب کے ساتھ میں اس کے ثواب پر یقین رکھتے ہوئے, اس کے ثواب کو طلب کرتے ہوئے, ایمان کے ساتھ ثواب کا یقین رکھتے ہوئے, احتساب کے ساتھ ثواب کی رغبت اور طلب کے ساتھ میں اس رات میں عبادت کرتا ہے, اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اگر کسی کو لگے آج لیلۃ القدر ہے, اس نے کیا کرنا چاہیے اور کیا مانگنا چاہیے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کبھی انشاءاللہ ہم ایک درس ایسا لیں گے حضرت عائشہ کی روایتیں ہیں, کیونکہ اس میں خاص حکمت ہوتی ہے, اس میں زیادہ علم ہوتا ہے. کبھی ان کی صرف روایتیں ہم دیکھیں کوئی ایک درس میں انشاءاللہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں قلت یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, ارائیت ان علمت ای لیلت لیلۃ القدر ما اقول فیہا. کہا کہ اللہ کے رسول اگر مجھ کو معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے, میں اس میں کیا کہوں, میں کیا دعا مانگوں اللہ سے, اس میں کیا کلمات ہے جو اس رات میں کہنے چاہیے. قال قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ایسا کہ اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا, درگزر کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, لہذا اللہ تو مجھ کو بھی معاف کرتے ہیں. اس کو امام الترمذی, ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے, اور الفاظ ترمذی کی روایت صحیح ہے. تو کوئی آدمی اگر اس کو لگے آج لیلۃ القدر ہے, اس نے کیا مانگنا چاہیے؟ باقی ساری چیزیں مانگے, لیکن خاص طور سے کیا دعا مانگنا چاہیے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو بڑا معاف کرنے والا, درگزر کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے, مجھے بھی معاف کر دے. علماء کہتے ہیں اس میں کیا حکمت ہے, بہت ساری چیزیں, جنت الفردوس بھی تو مانگنے کی چیز ہے, یہ بھی وہ بھی, کتنا کچھ نہیں مانگ سکتا ہے, یہ کیوں آپ نے یہ کیوں بتایا؟ علماء نے کہا اس میں اس کی حکمت یہ ہے کہ عبادت کر کے ایک آدمی لاؤ میں نے عبادت کیا دو, تو یہ استحقاق اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے, اس کے گمان میں ہوتا ہے میں نے بہت کیا آپ کچھ دو مجھ کو, تو اس کے اندر اپنی عبادت کا گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے عبادت کی آپ مجھ کو دو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اجرت نہیں, میں نے کیا آپ مجھ کو کچھ چاہیے, جنات یہ وہ سب چاہیے, معافی مانگ. تو کتنا بھی اللہ کی عبادت کرے تب بھی تیری عبادت اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہوگی, تو سب کر کے بھی اللہ سے معافی مانگتا رہے تو اسی لائق ہے. سمجھ میں آ رہی بات کہ تو کتنا بھی, کیونکہ ان راتوں میں آدمی کیا کرتا ہے عام طور سے لیلۃ القدر مل رہی ہے, نماز پڑھ رہا ہے, کر رہا ہے, خوب عمل کر رہا ہے, اب اللہ سے مانگ رہا ہے, تو اب وہ کیا سمجھتا ہے میں نے بہت کیا, میں سب سے اچھا آدمی ہوں, اب میں بڑی بڑی چیز مانگ سکتا ہوں. ٹھیک ہے مانگ, لیکن واقعی تجھ کو کیا مانگنا چاہیے؟ آدمی اس میں یہ بھول جاتا ہے کہ میری کوتاہیاں بھی ہیں, وہ اپنے آپ کو نیک سمجھنے لگتا ہے. یہاں بتایا تو کتنا بھی نیک عمل کرے تو اللہ کے, واقعی اللہ کی جو شان ہے تیرے بڑے سے بڑے عمل، تیری اخلاص والی نمازیں، تیرا سب روزے، سب تو اللہ کے سامنے اگر رکھ دے اللہ کے لیے، تب بھی واقعی وہ کیا اس شان کے ہیں جس شان کا اللہ ہے؟ تیری عبادات ویسی ہے کہ نہیں ہے نا، تو تیرا ایسی چیز اللہ کے سامنے پیش کرنا بھی کوتاہی ہے. ایسی عبادت بادشاہ کے سامنے، رب العالمین کے سامنے پیش کرنا جو بہت اونچا ہے، سبح اسم ربک الاعلی، تو اپنی پھٹی پرانی نمازیں، سڑے گلے روزے تیرے، جس میں نہ نگاہ کی حفاظت ہے، نہ زبان کی، نہ کان کی، نہ ہاتھ پاؤں کی، ایسی عبادت ہے اللہ کے سامنے اس رات کی رکھ رہا ہے تو، اور اس کے بعد چاہ رہا ہے کہ کچھ ملے، یہ عبادت تیری ایسی ہے کیا؟ تو اللہ سے مانگ، اللہ معاف کر دے میرے کو، میں نے کیا بھی تو ویسا نہیں کیا جیسا کرنا چاہیے، اور نہیں کیا ہو تو نہیں کیا، اور کیا بھی تو تیری شان کے لائق، شان کے مطابق نہیں ہے. تو معافی کا جذبہ انسان میں ہونا چاہیے، اللہ جیسا بھی میرے پاس ایسا ہی ہے، تو یہی لے لے، یہی ٹوٹا پھوٹا میرے پاس ہے، اس سے زیادہ میرے کو آتا نہیں کرنے کے لیے، اللہ تو یہ قبول کر لے، تیری شان تو ایسی کہ تو رد کر دے اس کو، یہ اتنا گھٹیا ہے، لیکن اللہ تو ایسا ہے کہ کم تر سے کم تر بھی کوئی کر دے تو اس کو، اس کی کوتاہیوں کو نظر انداز کر کے اس کو قبول کر لیتا ہے. اے اللہ میرا قبول کر لے، میری اس میں جو کوتاہی ہوئی اس کو معاف کر دے. یہ مینٹالٹیز دعا کے پیچھے ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ سوچئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے انٹیلیجنٹ انسان تھے، اور روحانی اعتبار سے آپ کتنی اعلیٰ سوچ رکھنے والے انسان تھے، کہ اس وقت میں آدمی کی واقعی کیا کیفیات ہونا چاہیے، سب کچھ کر کے کیا کیفیات ہونا چاہیے. ویسے آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنا کے کیا کہا، اللہ آپ بہت اچھا کام کیا، میں نے آپ کچھ ملنا چاہیے. بولے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. کعبہ کی تعمیر کی اور کیا کہا، ربنا، ہے نا، اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، مغفرت کی دعا کر رہے ہیں اللہ سے، ربنا تقبل منا، اللہ سے قبول کر، انک انت السمیع العلیم، تو بڑا سننے والا جاننے والا ہے، اور ہماری توبہ قبول کر لے، ہماری طرف اللہ تو پلٹا، رجوع کر، تو بڑا دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے. بہرحال تو اس سے معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر میں اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، معافی کی دعا کرنا چاہیے. لیلۃ القدر میں کیا رات بھر عبادت کرنا لازم ہے یا کچھ حصہ بھی اگر کر لے تو کافی ہے؟ بہتر یہی ہے کہ آدمی رات بھر عبادت کرے، لیکن اگر کچھ حصہ کر لے کوئی عبادت تو یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو لیلۃ القدر نہیں ملی، اگرچہ وہ ثواب کے اعتبار سے دوسروں سے کم ہوگا. محمد ابن ابراہیم کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن انیس کے بیٹے سے روایت کرتے ہیں، عبداللہ ابن انیس صحابی ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ ان لی بادیہ اکون فیہا، اے اللہ کے رسول میں دیہات میں رہتا ہوں، اور وانا اصلی فیہا بحمد اللہ، اور اللہ کے لیے تعریف ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، میں نماز پڑھتا ہوں اپنے علاقے میں، فامرنی بلیلۃ انزلھا الی ھذا المسجد، مجھ کو بتائیے کہ کوئی ایک رات بتائیے کہ میں اس رات میں آ کے میں نماز پڑھ لیا کروں، میں دیہات میں رہتا ہوں، عبادت کے لیے آنا چاہتا ہوں. فقال انزل لیلۃ ثلاث و عشرین، آپ نے کہا 23ویں رات کو آ جاؤ. کون سی رات کو آؤ؟ 23ویں رات کو آؤ. فقلت لابنہ، راوی کہتے ہیں میں ان کے بیٹے سے کہا، عبداللہ ابن انیس کے، کیف کان ابوک یصنع، آپ کے والد کیسا کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ کہتے ہیں کہ کان یدخل المسجد اذا صلى العصر، عصر کی نماز جب پڑھ لیتے میرے والد مسجد میں داخل ہو جاتے تھے. فلا يخرج منه لحاجة حتى يصلي الصبح، وہ کسی کام کے لیے باہر نکلتے نہیں، پوری رات مسجد میں رہتے، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے. فإذا صلى الصبح وجد دابته على باب المسجد، جب صبح ہو جاتی ان کی سواری مسجد کے دروازے پہ موجود ہوتی، فجلس عليها فلحق ببابيته، اس پر سوار ہوتے، دیہات میں اپنے علاقے میں گاؤں میں چلے جاتے، آتے عبادت کرتے، رات بھر عبادت کرتے تھے، کوئی دوسرا کام نہیں کرتے تھے، اور صبح ہوتے ہی نکلتے. معلوم ہوا کتنا عبادت کرتے تھے، پوری رات عبادت کرتے تھے. ہم لوگ کیسا کرتے ہیں، ایک گھنٹہ چائے پئیں گے، پانچ منٹ نماز پڑھیں گے، پھر آدھا گھنٹہ یہ کھائیں گے کچن میں جا کے یا جہاں بھی ہے، پھر اس کے بعد پانچ منٹ پڑھیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ پورا وقت کھانے میں اور پھر سحری کے ٹائم پہ بلا رہے ہیں, دل نہیں بول رہا کھانے کو, کیوں؟ تقویٰ بڑھ گیا؟ نہیں, پیٹ کا سائز بڑھ گیا. رات بھر کھا کے بچا کیا جگہ ہے کیا اندر؟ سحری کے لیے کچھ ہے ہی نہیں جگہ اندر, اتنا کھا لیا, اندازہ ہی نہیں لوگوں کو. تو اتنا کھانا پینا, اپنا وقت ضائع کرنا, ادھر ادھر کی گپ شپ کرنا بالکل نہیں, اپنی عبادت میں وقت گزارے. شیطان آ کے ہم کو دھوکہ دے سکتا ہے, کوئی انہیں سمجھے شیطان تھوڑی ہے, اللہ کی طرف سے سب. شیطان رمضان میں بھی ہوتا ہے, ہم کو دھوکہ دے سکتا ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ اوقات ضائع نہ کریں. اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا اور یہ حسن صحیح روایت ہے. اعتکاف کے مقاصد میں سے بھی ایک مقصد لیلۃ القدر کا پانا ہے. اعتکاف والے جو حضرات ہیں ان کا اعتکاف کا مقصود کیا ہے؟ ان کا مقصد لیلۃ القدر کا پانا ہے, یہ رات مل جائے, اس لیے اعتکاف ہے. اصل بنیادی مقصد اعتکاف کا کیا ہے؟ لیلۃ القدر کا پانا, اس لیے آخری عشرے میں ہوتا ہے. آخری عشرے میں ہوتا ہے, اس لیے کہ لیلۃ القدر بھی کب ہے؟ آخری عشرے میں. اور دیکھیے, ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, انطلقت الى ابی سعید الخدری, میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا. فقلت الا تخرج بنا الى النخل نتحدث, چلو ذرا باغ میں جائیں گے, بات کریں گے. فخرج, نکلے ان کے ساتھ میں. فقال قلت حدثني, کہتے میں نے کہا ذرا کوئی حدیث بیان کیجئے. ما سمعت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ القدر, لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے اگر کوئی حدیث سنی تو بتائیے ذرا. قال اعتکف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشر الاول من رمضان واعتکفنا معه, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا, ہم نے بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کیا. کون سے عشرے میں؟ رمضان کے کتنے عشرے ہوتے ہیں؟ چار کے پانچ, تین. چلو سب جاگ رہے ہیں. وہ جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے, پہلا عشرہ مغفرہ, دوسرا رحمت, تیسرا کیا, اس طرح سے آگے پیچھے, اس طرح کی کوئی روایت صحیح روایت نہیں ہے. رمضان کے سارے عشروں میں برکت ہے, ساروں میں رحمت ہے, ساروں میں مغفرت ہے, سارے عشرے ساری چیزوں کے لیے. تو کہتے ہیں پہلے عشرے میں آپ نے اعتکاف کیا, ہم نے بھی کیا. فاتاہ جبریل, جبریل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فقال ان الذي تطلب امامك, آپ کو جو چاہیے وہ آگے ہے, اس عشرے میں نہیں ہے. فاعتکف العشر الاوسط فاعتکفنا معه, تو آپ نے دوسرا جو بیچ کا عشرہ ہوتا ہے اس میں بھی اعتکاف کیا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کیا. فاتاہ جبریل, تو آپ کے پاس جبریل آ اور کہا, ان الذي تطلب امامك, آپ کو جو چاہیے وہ آگے ہیں, اگلے عشرے میں ہے. تو کہتے ہیں کہ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا صبیحۃ عشرین من رمضان, بیسویں کے صبح میں, بیسویں روزے کو, بیسویں رات کی اگلے دن صبح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے, آپ نے خطبہ دیا اور کہا, من کان اعتکف مع النبی فلیرجع, جس نے نبی کے ساتھ اعتکاف کیا تھا وہ واپس لوٹے. فانی اریت لیلۃ القدر وانی نسیتھا, اس لیے کہ مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی تھی اور مجھے وہ بھلا بھی دی گئی. وانھا فی الاشر الاواخر فی وتر, اور وہ رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں ہے. تو آپ پہلے عشرے میں اعتکاف کیا, جبریل آئے بولے آپ کو جو چاہیے وہ آگے, آپ نے اگلے عشرے میں اعتکاف کیا. خالی اعتکاف مقصود ہوتا تو پہلے عشرے کا اعتکاف آپ کے لیے کافی ہو جاتا, لیکن پھر آپ نے دوسرے میں کیا, پھر بھی بتا دیا نہیں اس میں نہیں ہے, آگے ہے لیلۃ القدر. پھر آپ نے آخری عشرے میں کیا اور آپ کو معلوم ہوا کہ یہ آخری عشرے ہی میں ہے, تو آپ کا ہر سال کا معمول کیا ہوا, پھر آپ آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے, اور یہی سنت ہے. امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا اور الفاظ بخاری کے ہیں. آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں سے زیادہ مجاہدہ کرتے تھے, اور ہم سب کو کرنا چاہیے, خالی اعتکاف والوں کو نہیں, باقی لوگوں کو بھی کرنا چاہیے, صرف مردوں کو نہیں عورتوں کو بھی. ہمارے عجیب باتیں, تراوی مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں, تو ان کے لیے کیا ہے, برتن دھونا, آپ پورا کھاتے رہو اور وہ برتن دھوتی رہیں. تراوی عورتوں کے لیے بھی ہے, آخری عشرے میں جو قیام اور جو عبادات وہ عورتوں کے لیے بھی ہے, ان کو بھی گھروں میں کرنا چاہیے یا ایسی مساجد میں جہاں اس کا انتظام ہے، لیکن راتوں کو عورتیں نہ نکلے تو ہی بہتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وبیوتہن خیر لہن، ان کے گھر ان کے لیے زیادہ اچھے ہیں، ان کے گھر ان کے لیے زیادہ اچھے ہیں. ورنہ عورتیں کیا ہیں، رمضان کی راتیں اور رات بھر باتیں. ہاں عورت بولنا شروع کی تو اس کو چپ بٹھانا آدمی کے بس، آدمی کے بس میں کیا، شوہر کے بس میں تو ہوتا نہیں ہے. وہ تم چپ رہو میری بات سنو، اس کو چپ بٹھاتی ہو. ہاں ٹھیک ہے بول کے وہ باہر جاتا چپ چاپ اپنا. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزره واحيا ليله وايقظ اهله. فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرے میں داخل ہو جاتے تو آپ شد مئزره کمر کس لیتے ہیں، اپنی ازار تہبند لنگی جس کو ہمارے کہتے ہیں تہبند اپنا اس کو باندھ لیتے ہیں، اور وہ احیا لیلہ اور اس کی راتوں میں جاگتے، اور وہ ایقظ اہلہ اپنے گھر والوں کو جگاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو جگاتے، نہ صرف خود بلکہ گھر والوں کو بھی جگاتے ہیں. اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے. معلوم ہوا کہ اس آخری عشرے میں تو آپ کمر کس لیتے، آپ تو عبادت خوب کرنا ہے. بعض علماء نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی بیویوں سے تعلق قائم نہیں کرتے تھے، تہبان باندھ لیتے تھے، اور اس اعتبار سے بھی کہ آپ اعتکاف میں ہوتے تھے اور اعتکاف والے کے لیے بیوی سے صحبت کرنا جائز نہیں. اور آپ کا گھر کیسا تھا، آپ کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر ہے مسجد نبوی کی دیوار سے چمٹا ہوا اور بالکل ایک دیوار، اور دروازے میں سے یہاں سے گئے تو سیدھا مسجد میں آ گئے. اسی طرح عائشہ سے کہا تھا کہ جاؤ ذرا میرا جائے نماز لے آؤ، تو ایک دم قریب میں ایک دم جڑا ہوا گھر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے، اس لیے ان کو معلوم ہے آپ کیا کرتے تھے آخری عشرے میں. بخاری اور مسلم نے اس روایت کو نقل کیا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اتنا مجاہدہ کرتے تھے کہ باقی کسی راتوں میں، کوئی راتوں میں آپ اتنا مجاہدہ نہیں کرتے تھے. تو اس کو امام مسلم نے روایت کیا، اور معلوم ہوا کہ رمضان کے آخری عشرے میں عام زندگی میں سال میں جتنی عبادت کسی نے کی ہے آخری عشرے میں اس سے زیادہ اس کو عبادت کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم کو سمجھ عطا فرمائے اور لیلۃ القدر پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات کو پانے کے بعد اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو عبادت کرنے اور اللہ کے لیے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے مسلمان دنیا بھر میں ہیں اللہ تعالی ان سب کو خیر و عافیت سے رکھے، تمام مسلمانوں کو تمام مسائل سے اللہ تعالی نجات دے دے، اور سارے مسلمانوں کا رمضان خیر و عافیت سے ہو، اور سارے مسلمانوں کو اللہ تعالی خیر و عافیت ہی سے رکھے. اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم.